السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. خوشحالی کے راز ہماری زندگی میں کیسے آئیں اور ہماری زندگی کیسے خوشحال بنے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، دنیا خوشحال، اور فی الآخرت حسنا، آخرت خوشحال، دونوں جہان خوشحال. کوئی دنیا کا امیر تو آخرت کا فقیر، کوئی آخرت کا فقیر تو دنیا کا امیر. نہ دنیا کا بھی امیر ہو اور آخرت کا بھی امیر، اور دنیا کا بھی مالدار ہو اور آخرت کا بھی مالدار ہو. یہ اصل زندگی ہے کہ آخرت کی خوشحالی اور دنیا کی خوشحالی، آخرت کی مالداری اور دنیا کی مالداری. جب تک یہ زندگی میں نہیں ہوگی، زندگی خوشحال نہیں ہوگی. ساری زندگی یہاں عیش کرتا رہا، دولت تھی، نعمتیں تھیں، چیزیں تھیں، اچھی سے اچھی سواریاں، اچھے سے اچھے دوست محلات تھے، اور آخرت کی غربت اور تنگ دستی اور آخرت کا فقر اور فقیری سینے سے لگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، زندگی تو نہ ہوئی. جہاں زیادہ عرصہ رہنا ہے وہ اصل زندگی ہے، جہاں زیادہ عرصہ رہنا ہے وہ زندگی، اور جہاں تھوڑا عرصہ رہنا ہے وہ زندگی ہے ہی نہیں، وہ زندگی نہیں. ایک نگری تھی، وہاں ہر 5 سال کے بعد نیا بادشاہ چنتے تھے. اور نیا بادشاہ چننے کے لیے ایک پرندہ ہے اونا کا، اس پرندے کو اڑاتے تھے، جس کے سر پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا وہی بادشاہ ہوتا تھا. اور پہلے بادشاہ کو باندھ کے، باقاعدہ قید کر کے، کشی میں بٹھا کے، ایک ویران جزیرہ تھا اس میں پھینک دیتے تھے. جو بھی بادشاہ پہ بیٹھتا تھا انجام کو بھول جاتا تھا کہ 5 سال کے بعد ہو گیا کیا میرے ساتھ. بادشاہت کی موج میں ایسا مست ہوتا تھا کہ انجام کو بھول جاتا تھا. ایک کوئی کہیں سے منگتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا کوئی سائل گیا، وہ بھی اس میں جا کے کھڑا ہو گیا. جب اس میں جا کے کھڑا ہوا تو انہوں نے پرندہ چھوڑا. اب ہر بندہ حیرت زدہ کہ پرندہ کس کے سر پہ جا کے بیٹھتا ہے. وہ اس فقیر کے سر پہ جا کے بیٹھ گیا. سب نے اسے اپنا بادشاہ مانا. وہ حیران ہوا، میں تو فقیر منگتا، میں تو اس نگری میں سنا تھا کہ کوئی دینے والے ہیں، میں تو ان سے لینے آیا ہوں، کچھ میرا کشکول بھر جائے. وہ کہیں نہیں تو تمہارا بادشاہ. اب اسے خادموں نے نہلایا، دھلایا، سب کچھ کیا، سارا کچھ کر کے اسے تخت پہ بٹھا دی. اس نے سب سے پہلا جو کام کیا یہ دیکھا کہ پچھلے بادشاہوں کا انجام کیا ہوا. اس نے کہا جی پچھلے بادشاہوں کا انجام یہی ہے کہ وہ آتے تھے، ایسے پرندہ ان کے سر پہ بیٹھتا تھا، وہ آتے تھے اور پھر اپنا انجام بھول جاتے تھے. اس نے کیا کیا، اس نے جزیرے کو صاف کرانا شروع کیا، وہاں ایک محل بنانے کا حکم دیا، پھلدار پودے لگانے کا حکم دیا، پانی کا انتظام اور نظام بنانے کا حکم دے دیا. بادشاہ تھا، اس کی نگری تھی، حکم پہ سارے چل پڑے. इधर उसका वक्त गुजरता गया, उधर फल, महल, खाना, आसाइश, आराम और जिंदगी की नेमतें बढ़ती चली गई, सब कुछ बढ़ता चला गया। अब इधर 5 साल हो गए तो उन्होंने हस्बे मामूल इसको पकड़ा बांधा और परिंदा किसी और के सर पे बैठा उसको बादशाह और इसको कैदी, और कैदी बनाकर उसको जजीरे में फेंक दिया। अब ये सब की तरह परेशान नहीं था, क्या बनेगा क्या होगा, दरिंदे वहां, भूख, फकर, फाका, तंगदस्ती, प्यास, क्या होगा, कुछ भी नहीं, 1% परेशान नहीं। क्यों? उसने आगे निजाम बनाया हुआ था और आगे निजाम को संवारा हुआ था, संभाला हुआ था। वहां गया, ठाठ की जिंदगी गुजारने लग गया। यह खुशहाली का जो पैकेज है वह फिल आखिरत हसनत यह है। हमारे सामने रब्बना आतिना फिर दुनिया है, सिर्फ मरने से पहले की जिंदगी है, वो भी खुशहाल और वो भी बेहतरीन हो जाए, हम तो ये चाहें। हम कहां चाहें कि बंदा एड़ियां रगड़ रगड़ के जिंदगी गुजारे, गुर्बत और तंगदस्ती में चला जाए और जमाना उससे नफरत करे, व शमातत अल आदा और दुश्मन उस पर तालियां और हंसे। हम तो ये चाहें कि दुनिया भी खुशहाल हो, बेहतर नहीं बेहतरीन हो, और आखिरत भी खुशहाल हो और बेहतर नहीं बेहतरीन हो। इसको कहते हैं खुशहाली का राज, जो हमारा सिलसिला चल रहा खुशहाली के राज का, और जिससे इंसानियत और मखलूक को नफा हो रहा। यह खुशहाली का राज है जिससे इंसानियत को नफा हो और मखलूक को फायदा हो। जो शख्स जिंदगी में खुशहाली के राज पाना चाहता है वो सारी दुनिया की खाक छान ले, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा दरे मुस्तफा से मिलेगा, चौकटे मुस्तफा से मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजजूब, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजजूब। हर बंदे ने अपने मिजाज की बात कही, हर बंदे ने अपनी बात कही, सबकी सुनता रहा, सबकी सहता रहा, पर दरे मुस्तफा को ना छोड़, चौकट है मुस्तफा को ना छोड़। दरे मुस्तफा और चौकट है मुस्तफा से मुराद कमली वाली की इत्तिबा, गुलामी, जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में गुलामी, पर इसको ना छोड़ा, हमेशा कामयाब और हमेशा कामरान। और ये वो मैयतें होती हैं जो दुनिया भर में ऐलान करती हो जाती हैं कि लोगों देखो हम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं, हमने कामयाब जिंदगी गुजारी है, चाहे वो गुर्बत की, तंगदस्ती की, हलाल को हमने अल्लाह की नेमत समझ के लिया, और हराम जब सामने आया और एक तरफ गुर्बत और तंगदस्ती और जिंदगी की सैकड़ों हजारों मजबूरियां, पर हराम को हमने देखा नहीं। कामयाब लोग हैं जो अपनी कामयाबी का आखिरी दावा करके इस दुनिया से जाते हैं और जमाने भर को अपनी कामयाबी दिखाते हैं, ये वो लोग हैं। तस्बीहाना एक कामयाब जिंदगी की तरतीब देता है, कामयाब जिंदगी की तरतीब। वो गरीब है, वो फकीर है, वो तंगदस्त है, वो मालदार है, वो हुक्मरान है, वो हाकिम है, वो महकूम है, वो दुनिया का कोई शख्स है, एक कामयाब जिंदगी की तरतीब तस्बीखाना देता है, और तस्बीखाने में यह कामयाब जिंदगी मिलती है। आखिर क्या वजह है تسبیح خانے اور ابتری کے ساتھ جو بھی نسبت جس کی بھی محبت تھوڑی سی ہوتی ہے وہ زمانے بھر کے لیے ایک کارآمد انسان بن جاتا ہے، کارآمد انسان بن جاتا ہے، نفع مند انسان بن جاتا ہے زمانے بھر کے لیے۔ وہ جہاں بھی ہو جس جگہ بھی ہو لوگ اس سے نفع لیتے ہیں۔ اگلی بات ایک اور ہے، تسبیح خانے کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی ہے ابکری کے ساتھ، اس کے دل میں انسانیت کا درد آتا ہے۔ ایک دوسرا، فرقوں اور مسلک اور گروہوں اور مذہب اور علاقوں اور صوبوں کی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ نحن من المسلمین، ہم تو مسلمان ہیں، اور غیر مسلم آئے گا تو اس کا بھی بھلا چاہیں گے، مسلم آئے گا تو اس کا بھی بھلا چاہیں گے، ہماری طبیعتوں میں تو بھلا ہے۔ کسی کو ٹوٹکا بتا کر، کسی کو نسخہ بتا کر، کسی کو پریشانی کا حل بتا کر، کسی کو دکھ کا مداوا بتا کر، کسی کو وظیفہ بتا کر، کسی کو تسبیح بتا کر، کسی کو عمل بتا کر، اور کسی کو سیدھی راہیں بتا کر، کسی کو سچے راستے بتا کر، ہمارا کام تو سچی راہوں کو دینا ہے، ہم یہ مسلمان ہیں، نحن من المسلمین۔ تسبیح خانہ اندر اندر یہ پیغام کھولتا ہے اور انسانیت کی طبیعتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر نفع دینا ہے تو ذات کو نہیں، اپنی ذات سے آگے نکل، اپنے مزاج سے آگے نکل، اور اپنے ایک دائرے سے شاکلہ اس سے آگے نکل، توڑ یہ سارے حلقے دائرے اپنی ذات کے، مجھے نفع ہو جائے، میری نسلوں کو ہو جائے، میرے گھر والوں کو ہو جائے، توڑ ان چیزوں کو، بلکہ انسانیت کو سامنے رکھ کے سوچ کہ انسانیت کو نفع کیسے ہوگا اور انسانیت کو فائدہ کیسے ہوگا، انسانیت کو سامنے رکھ کے۔ بہت خوشی ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں اکثر خوشی ہوتی ہے جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ مخلوق خدا کو نفع مل رہا اور مخلوق خدا کو فائدہ ہو رہا، اور ہر فرد دوسرے کے نفع کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ رہا، کچھ نہ کچھ دے رہا۔ وہ کسی مشکل اور پریشانی سے نکلنے کا واقعہ ہے یا کسی الجھن اور تکلیف دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے، ہر بندہ بتا رہا۔ آپ چار بندے ابھی بٹھا دیں، چار کی ٹولیاں، پانچ کی ٹولیاں بنا دیں، اور ان سے کہیں کہ جی ہر بندے سے کہیں، تو بتا تجھے تسبیح خانے سے، ابکری سے کیا نفع ہوا؟ میرے خیال میں اگر آپ کو ایک گھنٹہ دے دوں، اندازہ ہے، تو صرف ایک بندے کی بات ختم نہیں ہوگی، باقی چار کہیں گے چپ کر، ہمیں تو بولنے دیں، اندازہ ہے، دعویٰ نہیں کر سکتا، ایک بندے کی بات ختم نہیں ہوگی۔ اس نے دیکھا اتنا ہے نفع فائدہ، اسے ملا اتنا ہے، اور اس نے سنا اتنا ہے کہ اس کی اپنی کہانی بھی ختم ہوئی، اس کی اپنی کہانی ختم نہیں ہوگی، دوسروں کو کیا بولنے لے گا؟ اس نے دیکھا ہی اتنا ہے، اس نے پایا ہی اتنا ہے، اور وہ سارا سچ ہوگا انشاءاللہ، سارا سچ ہوگا۔ تھوڑا سا پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ اپنے پیر صاحب کے نفع بتا رہا تھا، فلاں جگہ گئے تو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، میرے دوست چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا تو ہی اپنے پیر کے نفع بتا، کہنے لگے جی میں تو آپ کی وجہ سے چپ بیٹھا تھا، میں کہا تو ہی بتا، مجھ سے کہنے لگا اس کا پیر کون ہے؟ میں نے کہا ہے کوئی دنیا دار پیر ہے اس کا، پر اس سے نفع بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس نے اعمال کے نفع بتانا شروع، پیر کے نفع کیا بتائے گا؟ پیر کو کوئی گول کے پیے گا؟ کوئی مرے بھاوے جی بوالی گول پتا سے پیوے، پیر کیا نفع بتائے گا؟ دیکھو بات سنو، میری نسبت اعمال نبوی کے ساتھ ہے تو مجھے کوئی پیر یا حضرت جی یا حکیم صاحب کہہ دیتا ہے، یہ نسبت ختم ہو تو میں ٹکے گا نہیں ہوں، نسبت کے ساتھ ہے، اصل ہماری نسبتیں ہیں۔ اچھا، اس نے بتانا شروع کر دیا، وہ
وہ صرف ایک دو لفظوں کے نفع بتاتا رہا اور وہ حیرت زدہ، کہہ لے ٹھہرو مجھے لکھنے دو. میں کہا تیرا پیر یہ نہیں بتاتا؟ کہہ رہے یہ تو بتاتا نہیں، اس کا پیر تو بڑا، مجھے تو ملواؤ. میں کہا ٹھہرو، اس کی ملاقات بڑی مشکل ہوتی ہے. کہنے لگا پیسے کتنے لیتا ہے؟ میں کہا وہ پوچھنا تم، تو خود پوچھنا. اس میں نے کہا نا پوچھنا، اسے حیرت ہوئی کہ فیس بڑی زبردست لیتا ہوں. میں کہا اس کی سن تم. سنانا شروع کیا، فلاں عمل سے یہ نفع ہوگا، فلاں مسنون دعاؤں سے یہ فائدہ ہوگا، فلاں لفظ سے یہ نفع ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، بتاتا رہا بتاتا رہا. اس نے لکھنا شروع کیا اور بعض اوقات بعد میں کہتا تھا یہ بتایا تھا نا. میں کہ چھوڑ لکھنا کر، موبائل کے اندر تیرا وہ کوئی ریکارڈنگ نہیں؟ اوہو، اس نے فوراً موبائل کی ریکارڈنگ لگائی. میں کہ آپ سکون سے سن، یہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو دکاندار ہے، شاید 8-10 جماعتیں کسی دور میں پڑھا ہوگا. اس نے اعمال کے نفع، وظائف کے نفع اور مسنون چیزوں کے نفع، یا مختصر سے چھوٹے چھوٹے ٹوٹ کے ایسے آزمائے اور آزماتے دیکھا مخلوق کو کہ بس وہ خود، ابھی اس کی ایک سائٹ کیسٹ کی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بہت سارا وقت ہو گیا تھا. پہلے ایک کیسٹ ہوتی تھی 45 منٹ کی، ایک سائٹ ہوتی تھی، وہ ایک ہوتی تھی 1.5 گھنٹے کی ایک سائٹ، وہ 1.5 گھنٹے والی کیسٹ تھی جس کی ایک سائٹ 1.5 گھنٹے کی ہو، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا ٹھہر جا. میں نے کہا اب بتا تیرے پیر اور اس پیر میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ ہمیں تقابل نہیں کرنا، ہمیں توازن نہیں کرنا، ہمیں کسی کو نیچا نہیں دکھانا، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. پر جو تسبیحانہ آپ کو پیغام دیتا ہے، میں نہیں کہتا کوئی نہیں دیتا، پر کم ملتا ہے، یہ آواز کم سننے کو ملتی ہے. بہت خوشی ہوتی ہے جب مخلوق کو دیکھا ہوں کہ ان کو نفع مل رہا ہوں، فائدہ مل رہا ہوں. ہر بندہ وہ جہاز میں ہے، وہ گھوڑے پہ ہے، وہ سواری پہ ہے، وہ جہاں بھی ہے، وہ کسی محفل پہ ہے، ہر بندہ. ہم واحد قوم ہیں جس کی موت پہ بھی کھانا، جس کی شادی پہ بھی کھانا، جس کی ولادت پہ بھی کھانا ہوتا ہے. ہم نے کھانا ہی کھانا ہے، موت پہ بھی کھانا ہے، شادی میں بھی کھانا ہے، ولادت میں بھی کھانا، ہر جگہ کھانا ہے. ہم آپ کو موت ہے، لوگ بیٹھے ہیں موت کے، میں نے کئی جگہ دیکھا باقاعدہ اخبار لا کے رکھ دیتے ہیں. اب اخبار کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہر بندے کے ہاتھ میں اخبار ہے، اب اخبار کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر بندہ موبائل پہ ایسا مصروف ہوتا ہے کہ ساتھ والے کا پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے. میں ایک جگہ گیا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، کوئی 1-2 سال پہلے کی بات. میں نے کہا دیکھ، ہر بندہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، کوئی تیرے پاس ایسا گر ہے کہ یہ موبائل سے ہٹ جائیں؟ کہنے لگے ممکن نہیں. میں پھر بھی سوچ، موبائل سے ہٹ جائیں؟ ہر بندہ جو موبائل کے اندر پھرول کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ڈھونڈ رہا ہے، بس سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر، سارے جہاں سے باخبر لگا ہوا ہے. وہ ہم صحرا میں گئے تو میں لاہور کے، میرے ایک جاننے والے تھے، وہ بار بار کہتے تھے پانی بھر لیں. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ بوتلیں بھر کے لاتے ہیں کہ شاید پیاس نہ پڑ جائے. انہوں نے سنا تھا کہ صحرا میں جائیں گے پانی نہیں ملے گا، تو بار بار کہتے تھے پانی بھر لیں. آخر کہا کہ پانی مل جائے گا. سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر، بس اپنے جہاں سے بے خبر. مجھے ڈرنے لگا ممکن نہیں ہے. کیسے؟ اچھا، میں نے کہا میرے لیے ممکن ہے، طریقہ میں بتاتا ہوں، بولتا ہوں. میں نے کہا ان کو کسی ایک عمل کے فائدے بتا دے. کرے ہاں. میں نے کہا ہلکی آواز میرا اونچا بول. کرے کوئی نہیں سن رہا. میں کہا مجھے بتانا شروع کر دو، ہم دونوں باتیں کرتے ہیں، تو ہلکی آواز میں اونچا بول. میرے پاس تو تجربے ہیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک تجربہ بیان کیا تھا درس میں آپ کو.
مجھے کہنے لگا جی یہ فلاں عمل ہے میں نے پایا, اس کا یہ فائدہ پایا, فلاں نے یہ فائدہ پایا, اس نے یہ فائدہ پایا. میں خاموشی سے سن رہا, میں کہا تو سر نیچے جھکانا, ادھر تو نہیں دیکھنا, تو بس سر نیچے جھکا کے بولتا جا بولتا جا. وہ بولتا گیا, ساتھ والا جو بیٹھا تھا اس نے پہلے یوں کر کے اسے دیکھا, موبائل پہ ایک آنکھ موبائل پہ ایک یوں کر کے دیکھا, موبائل پہ اس نے توجہ نہ چھوڑی. اس سے اگلا بیٹھا تھا اس نے موبائل چھوڑا اور توجہ سے ایسے کان دیے, اور یقین جانیے کہ تھوڑی ہی دیر تھی وہ دو تین بدقسمت تھے باقی سب نے موبائل چھوڑا. بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور اس کی بات پہ کان دھرے اور اس کی بات پہ توجہ کی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی, ان ساری باتوں میں خوشحالی کے راز تھے, ان سارے لفظوں میں خوشحالی کے راز تھے, ان سارے بولوں میں انسانیت کے درد اور غم کی آوازیں تھیں, انسانیت کے درد اور غم کی آوازیں تھیں ان سارے لفظوں میں. ایسے بول تھے جس سے انسانیت کو نفع ملے. ہر فرد یہ کہے تو میری ضرورت ہے, ہر فرد یہ کہے تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. بالفرض آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں, میں سب سے ایک سوال کروں صرف کہ آپ کوئی اپنا روحانی وظیفہ ایسا بتائیں جو آج تک کبھی خطا نہ گیا ہو. نہیں ابھی نہیں, صبر وکا پختون دے صبر وکا. آپ کوئی اپنا وظیفہ ایسا بتائیں, تسبیح خانے سے سنا, ابکری سے لیا, یا آپ کا مشاہدہ, جو آج تک کبھی کسی مسئلے کے لیے خطا نہ گیا ہو, تو صرف ہاتھ کھڑا کریں, کون بتائے گا؟ بس باقی ان کو کچھ پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب بالفرض میں اگر ان کی سننا شروع کر دوں تو ان کی ایک ایک بندے کی کیسٹ جو ہے وہ کتنے منٹ کی ہوگی ایک سائٹ. میں کہتا ہوں کیسٹ بھی میوزیم میں رکھنی چاہیے, آنے والی نسلوں کو دکھانا کہ بیٹا یہ بھی ایک ہوتا تھا. کیسٹ بھی میوزیم میں رکھنی چاہیے, آنے والی نسلوں نے تو چھوٹی میموری کارڈ دیکھا, ان کو بھی دکھانا ہوگا. تھالی ہوتی تھی وہ بھی میوزیم میں رکھنی چاہیے, اسے تھالی کہتے تھے, سی ڈی. کیا بتائیں گے آپ بیٹھے 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 بیٹھے؟ کہنا کہنا بھائی, ان کو دے دو, وہ اسپیکر تو نہیں ہوگا. آپ پھر بتاؤ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو آپ نے 786 تعویذ لکھا لکھنے کے لیے کہا تھا وہ, اور 7 دفعہ روز بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے نکلتا ہوں پڑھتا ہوں کہ اللہ تیرے حوالے تیرے سفر, اور 11 دفعہ یا حافظ یا سلام. اس سے گاڑی چھین لی گئی تھی, گاڑی ملنی ناممکن تھی. 2 گھنٹے بعد وہ بندہ موبائل کرتا رہا اور اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی, نہ اس کو اپنے بندے مل رہے تھے. 2 گھنٹے بعد
7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 11 دفعہ یا حافظ یا سلام, کہتا میرا بھائی بیٹھا تھا اس سے گاڑی چھین لی تھی, 2 گھنٹے کے بعد وہ بندے خود تلاش کر رہے تھے. خبر دے
پولیس ساتھ تھی لیکن وہ بندہ خود پزل ہو گیا.
اچھا,
چور پزل ہو گیا تھا, موبائل ہی نہ اس کا چلے,
موبائل ہی نہ
اس کو بندہ ملے گا, کدھر ہے میرے بندے.
مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے, وہ تھیلی میں پیسے رکھتے تھے, اور جو دکاندار ہوتا تھا اس کے سامنے تھیلی کر دیتے تھے, کہتے تھے اس میں سے جتنا تیرا خرچہ ہے, جتنے کا سودا لیا ہے تو نکال لے. ایک بندے نے دیکھا کہ بابا جی تھیلی لاتے ہیں, ایک دفعہ اس نے تھیلی کھینچی اور یہ گیا وہ گیا, لوگوں نے کہا چور بھاگو پکڑو, کہتے چھوڑو چھوڑو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے اس کو جانے دو. اللہ صاحب خاموشی سے اپنے گھر کی راہ لی, جب گھر پہنچے تو وہ چور ڈھونڈتا ڈھانڈتا روتا چیختا چلاتا, 2-3 بندوں کو لایا, پاؤں پڑ گیا, اللہ کے واسطے تھیلی ملو. انہیں کہا میں نے تو تھیلی تجھے ہدیہ کر دی تھی, گفٹ کر دیا تھا. اس نے کہا جو آپ نے مجھ پہ جادو کیا ہے وہ بھی توڑو. کیا جب میں تھیلی لے کے گیا ہوں، میں ہر جگہ سے اندھا ہو گیا ہوں، کوئی راستہ، کوئی گلی، کوئی منزل مجھے نہیں ملتی، بس ہر طرف میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، میں اندھا ہو گیا ہوں۔ 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام۔ اس چور کو اندھا کر دیا جس نے گاڑی چھینی تھی۔ ان کی بات بڑی لمبی ہے، یہ تو ابھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خطبہ پڑھا ہے، وہ ایک کیسٹر تو 1.5 گھنٹے ہی لگتی ہے۔
کوئی شک نہیں ہے، آج دن تک میرے بچوں نے مجھے یہ نہیں کہا ابا تو نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ بس کہتے تسی بیٹھ جاؤ، ہم جانے اللہ ہمارا کام کرتے، وہ ان کو صرف یہ کہتے کہ جب بھی مانگو رزق برکت والا اور عافیت والا، ہمارے بزرگ نے یہی کہا ہوا ہے۔ بس
میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ایک بندہ بولتا ہے، کیا خیال ہے اس بندے نے میری تعریف کی اللہ کی ہے، مجھ سے مانگنا سیکھا ہے اللہ سے، سوچے نا سر، میں آپ کو اس بندے کو بلوا کے اپنی پوری دوائی بیچ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میری چاہت کیا ہے، میرا عزم، میرا ارادہ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں۔ مخلوق کو مخلوق کے در سے ہٹا کے خالق کے در کا غلام بنانا، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے ہٹا کے اللہ کی غلامی پہ لانا، یہی مطلوب ہے۔ اور جو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنے گی، یہ پیغام ہر بندے کے کانوں میں پہنچانا اور ہر بندے کو یہ پیغام سکھانا، یہ زندگی کی ہماری منزل ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ اور کون بتائے گا؟ جی بولے۔
میں تسبیح کھانے سے پہلے 500 کا پیٹرول جلتا تھا موٹر سائیکل میں۔ میں نے موبائل پہ وہ یوٹیوب پہ آپ کے کلپ انا تو انا کا سنا، میں اب 300 کا تیل جلتا میرا روزانہ کا، 200
میمن میں بات کر
جی،
میں بات کر،
میرا اب نے 500 کو تیل جڑے ہو پہلے، اب میرا 300 کو جڑے
ہم بے۔
ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہو، یہ آگے تصویر ہے، سریا دور ہو گو لیکن پاؤں کو کچھ نہ ہو، 6 بسم اللہ 5 سورتن پڑھ کے میں گھر سے جاؤں۔
موبائل پہ دکھا رہا ہے یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے،
سریا دو جگہ سے مڑ گیا،
کیا کہہ رہا
ہے، سریے میں دو بینڈ آ گئے،
سریے میں دو بینڈ آ گئے، میرے پاؤں میں بینڈ نہیں آیا۔ کیا عمل پڑا تھا؟ 6 بسم اللہ 5 سورت۔ اب مخلوق کو کیا سکھا رہے ہیں؟ میں تو ڈر کے مارے لوگوں کو بلواتا نہیں ہوں، تو پھر تو سارا مجمع ہی بولنے والا ہے۔ آپ مخلوق کو کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ راز جو لوگ سینوں میں لے کے چلے جاتے تھے اور کسی کو نہیں دیتے تھے، وہ بھید جو قبروں میں اور کفن میں، اور وہ زندگی کی ترتیبیں سکھ اور راحت کی جو صرف اپنے بیٹوں اولادوں کو بتائی جاتی تھی یا بعض اوقات انہیں بھی نہیں بتائی جاتی تھی، آپ تو دنیا کو وہ دے رہے ہیں، آپ مخلوق کے نفع کا وہ سامان کر رہے ہیں، آپ انسانیت کی راحت کا وہ نظام بنا رہے ہیں۔ ادھر سے کوئی بتا دے، بیٹھے بیٹھے جی۔ کہتے ہیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم، جب بھی پڑھا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکمل وظیفہ ہے، جب بھی پڑھا گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ اور کون بتائے گا؟ جی بھائی مجھے مختصر بتائیں، کیا کہہ رہے؟ ہاں، اللہ کی مخلوق کو کھلانا، میری دکان پہ گاہک قدم نہیں رکھتا تھا، میں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے کھلانا شروع کر دیا، اللہ نے مجھے کھلانا شروع کر دیا۔ وہ سچی راہیں، وہ سچے راستے جو مخلوق کب کی بھول گئی ہے۔ آج میرے جی میں آیا کہ میں لوگوں سے پوچھوں گا, آپ مہمانوں سے پوچھوں گا اور مہمانوں کی باتیں بتاؤں گا. آج میں کم بولوں گا, آپ سے بلواؤں گا. آپ نے کیا پایا, کیوں آتے ہیں اتنی دور سے چل کے اور اتنے پرے سے سفر کر کے, آخر کیا ہے آپ کو, گھروں میں چین کیوں نہیں آتا, یہاں کیوں آتے ہیں, فیس بک پہ دنیا کروڑوں کی تعداد میں کیوں آتی ہے, ہمارے سوشل میڈیا میں نیٹ پہ دنیا کیوں آتی ہے, اس کو کیا ہو گیا ہے. میں یقین جانیے کچھ چیز ایسے ڈلواتا ہوں نا, 10 منٹ 20 منٹ کے بعد, چند لمحوں کے بعد دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو بتاؤ کتنے لوگوں نے دیکھ لیا, ہزاروں سے آگے نکل جاتا ہے نیزا. لوگ فارغ بیٹھے ہیں, ان کا کام یہی ہے, نہیں فارغ کوئی, ہر شخص مصروف ہے. انہیں خوشحالی کے راز ملتے ہیں, انہیں زندگی کی راہیں ملتی ہیں, انہیں یہ ملتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ کہہ رہے ہیں سریے کو دو بل پڑ گئے لیکن مجھے خراش نہیں آئی, اور موبائل پہ مجھے تصویر دکھا رہے, انہوں نے پڑھا ہوا تھا 6 بسم اللہ 5 سورتیں, یہ عمل پڑھا ہوا تھا. جس نے یہ عمل کیا ہوا ہے اس کی زندگی میں انوکھا نظام, اس کی زندگی میں انوکھا درد, انوکھی رحمت اور اللہ کا انوکھا فضل ہے اس کی زندگی میں. جس نے یہ کیا ہے 6 بسم اللہ 5 سورتیں, یا حفیظ یا سلام صرف 11 بار, اور کیا ملا کس کو, جی یا حامیم لا ینصرون, کہتے ہیں جب بھی میں نے پڑھا ہے اللہ کی فوری مدد آئی ہے اور میری ناممکن ممکن ہو گئے. یہاں سے کوئی, جی بیٹھے بیٹھے بھائی, بیٹھے بیٹھے 3 دفعہ کہا ہے میں نے, اتنا نہیں کہا کہ سارے بولو, مجھے ہی بولنے دو. لو بھائی, کہتے ہیں سورت اخلاص کی 3 تسبیحاں جب بھی دکان پہ پڑھی کاکوں کی لین لگ گئی. سورت کل ہو اللہ کی 3 تسبیحاں جب بھی پڑھی اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے, گاہکوں کی لین لگ گئے. یاد رکھیے گا ایک بات, بڑی خوفناک بات بتا رہا ہوں, اگر آپ نے مخلوق کو اعمال نبوی نہ دیے, مسنون اعمال نہ دیے, تو غرض مند دیوانہ ہوتا ہے, اور پھر ایسی جگہ غرض مند جائے گا, دکھیارا, پریشان, مشکلات, مسائل, الجھنوں, دکھوں, تکلیفوں, پریشانیوں کا مارا ہوا ایسی جگہ جائے گا جہاں شرک اور بدعت اور غیر اللہ کا نظام ہوگا. اگر آپ نے مسنون اعمال قرآن و حدیث نہ دیا پھر وہ مجرم نہیں ہوگا, تو مجرم ہوگا کہ تو اللہ کا کلام اور مدینے والے کا فرمان تو لے کے بیٹھا ہوا ہے, خود نفع اٹھا رہا ہے, مخلوق اور انسانیت کو نفع نہیں دے رہا. غرض مند تو دیوانہ ہوگا, غرض مند تو جہاں چاہے جائے, اس کو تو جو راستہ جو منزل ملے گی وہی راہ اور وہی راستہ اور وہی منزل لے کے چلے گا. یقین جانیے بے شمار مجھے لوگوں نے بتایا, مجھے ایک بندہ آیا اور مجھے پتہ نہیں اس کی حالت کیا تھی, میں کیا بتاؤں, مجھ سے کہنے لگا آپ نے مجھے شرک سے نکالا, بدعت سے نکالا, غیر اللہ سے نکالا, بت پرستی سے نکالا, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکالا. میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں. کہنے لگے میں آپ کے درس پوسٹیں یہ ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہوں, جب مجھے ان اعمال سے نفع ہونا شروع ہو گیا تو میں نے کہا مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. جب مجھے اللہ کے نام اور کملی والے کے فرمان سے مجھے نفع ملا, پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, میرا تو سب کائنات کا راز یہی پڑا ہوا ہے. آپ مخلوق کو کتنے بڑے ایندھن سے اور کتنی بڑی مشکل سے اور مخلوق کی غلامی سے نکال رہے ہیں. ماؤں نے آزاد جانا ہے, ماؤں نے مجھے آزاد جانا ہے, میں مخلوق کی غلامی میں آ گیا, یہ تو مخلوق کی غلامی سے نکل آیا اور خالق کی غلامی میں آ گیا, اور یہی نبوت کا مقصد ہے. مقصد نبوت یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بنا لو. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں آپ کا اور محبوب بننا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے عجیب بات فرمائی, فرمایا اے داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بنا دے تو میرا اور محبوب بن جائے گا, میرے بندوں کو میرے قریب لے آ. کیا خیال ہے, جو تسبیح پڑھتا ہے, جو دعا کرتا ہے, جو وظیفہ پڑھتا ہے, جو اعمال کرتا ہے, بنیادی طور پہ وہ کس کے قریب آ رہا ہے, اللہ کے یا مخلوق کے یا خالق کے؟ خالق کے قریب آ رہا. ایک گلی میں اعلان ہو رہا کہ فلاں بچہ اس رنگ کا قمیض چولا اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, اور اس کو اگر کسی کو نظر آئے تو وہ آ کے جو ہے ہمیں اس کو انعام دیا جائے گا. ایک درد مند نے بچہ دیکھا تو وہ بچہ بیچارہ روتا پھر رہا تھا, اس کو کندھے پہ اٹھایا, تسلی دی, کچھ کھانے پینے کو دیا, اور لیے لیے اس کی ماں کے پاس, اس کے گھر کے پاس آیا. اس کی ماں نے بچہ دیکھا تو بچے کو لپک کے سینے سے چپکایا, پر تھوڑی ہی دیر کے بعد بچے کو بھول گئی, اور اس محسن کے بارے میں سارے گھر والے اس کی محبت, خیرخواہی, خدمت, کہ یہ وہ تھا جس نے میرے گمشدہ بچے کو میرے قریب کیا اور میرے سینے سے لگایا اور مجھے ملوایا. رب کعبہ کی قسم, جو بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرے گا, جو بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرے گا. کبھی تسبیح کے بہانے مجروس اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا, کہیں چپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا, کبھی تسبیح کے بہانے, کبھی ذکر کے بہانے, کبھی دعاؤں کے بہانے, کبھی اللہ کے نام کے بہانے, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کر رہا. سوچیں تو صحیح, اللہ کے ہاں اس بندے کی کیا قیمت ہوگی, اور اللہ کے ہاں اس بندے کی کیا وقار اور شان و شوکت ہوگی. میرا اللہ اوپر سے نہیں دیکھ رہا کہ یہ بندہ مجھے کس کے قریب کر رہا ہے, وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ پہچانتا ہے, یہ مجھے کس کے قریب کر رہا ہے, وہ جانتا ہے. آپ نے کبھی بسوں میں سفر کیا, کوچوں میں, اور بسیں اور کوچیں ہوٹلوں پہ ٹھہرتی ہیں, ڈرائیور اور کنڈکٹر کا کھانا مفت ہوتا ہے, صرف سواریاں لاتی ہیں, ان میں بھی ساری نہیں ہوتی, 20-30 سواریاں کھانا کھاتی ہیں. ایک بس اس کا ڈرائیور چند افراد کو لے جا تو اتنی عزت اور اتنا احترام, اور جو ساری عمر انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑتا رہے اور کملی والے کے ساتھ جوڑتا رہے, قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا کیا وقار ہوگا, کیا شان و شوکت ہوگی, کیا عزت ہوگی, کیا استقبال ہوگا. سوچے تو اسے کیا استقبال ہوگا, اس کا استقبال کیا ہوگا, اور اللہ کے ہاں اس کی محبوبیت کیا ہوگی. قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرم علیحدہ ہو جائیں, دوست علیحدہ ہو جائیں, دشمن علیحدہ ہو جائیں. اس دن علیحدہ ہونے میں اس شخص کو کتنی عزت دی جائے گی, یہ وہ شخص ہے جو میرے بندوں کا فکر کرتا تھا اور انہیں میرے قریب کرتا تھا, ان کے دکھ درد دور ہونے میں ان کا ساتھ دیتا تھا اور ان کی خیر خواہی چاہتا تھا. یہ کبھی بھی کسی بندے کے مسلک, فرقے, مذہب, رنگ, نسل, علاقے کو نہیں دیکھتا تھا, بس ایک بات اس کے دل میں تھی, یہ کون ہے؟ کہا کملی والے کا امتی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے پاس دردوں کا جو مرہم ملا ہے, 14 صدیوں پہلے وہ مرہم تھا پر ہم بھولے تھے, وہ سبق آپ نے یاد کیا ہے, بہت یاد کیا ہے سبق. کون بتائے گا اور؟ جی بولیں. نہیں, ہاں جی اور بتائیں. آیت کریمہ والے نفل, وہی کہہ رہے میں نے آیت کریمہ والے نفل پڑھے, میرے 3 دن میں کام ہو گیا. ذرا بتا دوں آیت کریمہ والا نفل کیا ہے؟ سب کی سنتا ہوں، سب کی سنتا ہوں. اچھا چلو، اس آیت کریمہ والے نفل کا اور کسی کو فائدہ پہنچا؟ یہ کہتے ہیں 3 دن میں کام ہوا، آپ کو بہن کا مسئلہ تھا حل ہو گیا جی، آپ کا بھی کام ہو گیا. شیاطین بہت تنگ کرتے تھے، ختم ہو گئے اس آیت کریمہ والے نفل سے. اور کسی کو فائدہ پہنچا ہو اس آیت کریمہ والے نفل سے؟ ہاں جی، آپ دور ہیں، آپ کی بات نہیں سنیں. اس آیت کریمہ والے نفل کا طریقہ مجھ سے سن لیں، آپ کی سن کے آپ کو سنا رہا ہوں. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. اس آیت کریمہ والے نفل کے آپ کو میں کمالات بتا رہا ہوں اور طریقہ بھی بتا رہا ہوں. 2 رکعت نماز نفل، جس کے ہر سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی العلیٰ کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے، بس یہ نفل ہے. بہت آسان، نہایت بے مثال اور باکمال نفل ہے. کہتے ہیں 3 دن میں میرا کام ہو گیا. 2 رکعت نماز نفل، جس کے ہر سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی العلیٰ کے بعد 40 بار آیت کریمہ گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، عاجز بن کے پڑھنی ہے 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں. اور اس کے بعد بیٹھ کے پھر درود پاک پڑھ کے گڑ گڑا کے دعا کریں. کمال تاثیر ہے اور بے مثال اس کے اندر کمال ہے کہ مشکلیں حل، پریشانیاں دور، ناکامیاں ختم، اور شیطانی جناتی چیزوں کا روگ بالکل ختم. آپ کو بھی اجازت ہے اور سب کو اجازت ہے، اور یہ بھی اجازت ہے کہ آپ جس کو اجازت دیں. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ عاشقوں کا ہجوم ہے. کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا یہ وظیفوں سے. اگر وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا اور سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے، تو میرے کملی والے نے ہر آنے والے کو دعا، وظیفہ، تسبیح، ذکر کیوں بتایا تھا؟ کیوں بتایا تھا؟ میرے حضور نے کیوں بتایا تھا؟ ساری میرے کملی والی کی زندگی میں محتاج آ رہے ہیں، سائل آ رہے ہیں، منگتے آ رہے ہیں، اور آل رسول کی زندگی میں، اصحاب رسول کی زندگی میں، اور سب بتا رہے ہیں یہ پڑھ لو، یہ عمل کر لو، یہ تسبیح کر لو، یہ وظیفہ کر لو. اگر یہ تھا تو پھر کیوں تھا؟ میرے حضور نے کوئی منگتا، کوئی سائل، کوئی بھکاری ایسا نہیں کہ جس کو خالی واپس کیا ہو اور اللہ کی ذات عالی سے نہ جوڑا ہو اور عمل سے نہ جوڑا ہو. عمل سے نہ جوڑا. آیت کریمہ کے یہ نفل روزانہ پڑھ لیں، روزانہ پڑھ لیں، دن 7 پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں. پر اگر ایک بار پڑھیں تو پڑھیں ایسے ایک گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے. یقین جانیے، آپ کا کوئی جسمانی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، کوئی زندگی کی کوئی الجھن ہے، کوئی الجھن ہے، اور ناممکن سے ناممکن مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کے لیے یہ نفل بے مثال ہے، باکمال ہے. پڑھیں اور زندگی کے مشاہدے دیکھیں اور اللہ کی قدرت سے مانگنا اور لینے کا فن سیکھ لیں. یقین جانے، تسبیح خانہ اصل میں بھکاری بناتا ہے، منگتا بناتا ہے، سائل بناتا ہے. تسبیح خانہ آپ کے بڑے بڑے شہروں میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مانگنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، مانگنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، وہ لباس باقاعدہ بکتا ہے، وہ انداز بکتا ہے،
وہ برکے بکتے ہیں جو پہن کے چوراہوں پہ گلی کوچوں پہ وہ باقاعدہ بکتے ہیں. مخلوق کو مانگنا سکھایا جاتا ہے کہ لولا لنگڑا کیسے ہونا ہے, اندھا کیسے ہونا ہے, کانا محتاج کیسے ہونا ہے, اپنی آواز کو فقیر کیسے بنانا ہے کہ چال کا فقیر, ڈھال کا فقیر, حال کا فقیر, لباس کا فقیر کیسے بنانا ہے. باقاعدہ مانگنا سکھایا جاتا ہے, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. میں وہ جا رہا تھا حرم میں تو ایک بچہ بیٹھا تھا, اس کا بازو نہیں تھا, ایک ایسے کر کے ہمارا ایک ساتھی تھا, اس نے پکڑ کے اس کے بازو کیا تو سات بازو بندھا ہوا تھا, اس نے ایک دم ایسے ہاتھ مارا اس کو, اس کا سات بازو بندھا ہوا تھا اور بڑے بہترین طریقے سے, حتیٰ کہ بازو کٹوا دیا جاتا ہے, ٹانگ کٹوا دی, سرجری کر کے کٹوا دی جاتی ہے. یہ مانگنا سکھایا جاتا ہے. اور تسبیح خانہ بھی آپ کو بھکاری بناتا ہے, منگتا بناتا ہے, پر اللہ کا, اس کے حبیب کا بھی بھکاری بناتا ہے, یہ بھی منگتا بناتا ہے, یہ بھی مانگنے کا فن سکھاتا ہے. مانگنا ایک فن ہے, مانگنا ایک زندگی ہے, ایک سلیقہ ہے. تسبیح خانہ بھی مانگنا سکھاتا ہے. باقی سچ ہے یہ, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. اب تو مجھے جینا اور مرنا آ گیا, اس سے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مانگنا کیسے سیکھا جاتا ہے اور لینا اور بھیکاری بننا سیکھا کیسے جاتا ہے. تسبیح خانہ یہ سکھا رہا ہے اور مخلوق خدا سیکھ رہی ہے اور پا رہی ہے. اور کسی کو نفع کیا؟ کہتے ہیں نظروں کو پاک کرنے اور نظروں کی حفاظت کے لیے صرف ایک لفظ ایسا ہے, کفو, کاف کتاب والا, فے فاؤ اور واؤ, کفو. کہتے ہیں یہ لفظ ہے ایسے ہے جیسے بس ہر چیز ختم ہو گئی ہے اور نظریں پاک ہو گئی ہیں اور جذبے پاک ہو گئے ہیں اور دل پاک ہو گیا ہے اور تنہائیاں پاک ہو گئی ہیں. میرے پاس اب اس پہ مجھے واقعات ان کے اوپر یاد آئے, میں اپنے سنا دوں. میں تو آج لفافہ لے کے بیٹھا تھا, اس سے کچھ چیزیں آپ کو سنانی ہیں. ایک مجھے ایک چیز یاد آئی, ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کوئی دن ایسا ہوگا کہ میری تنہائیاں پاک ہو جائیں گی, یہ عمر ہو گئی ہے اب تو سفید بال آنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے کہا بہترین چیز ہے. میں نے کہا یہ بائیں ہاتھ رکھ دل پہ, دائیں ہاتھ سے پکڑ تسبیح اور ایک تسبیح گڑ گڑا کے پر کفو 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 بس. کیوں یہ لفظ عربی کا یہی ہے, کفو ہے عربی کا تلفظ, ٹھیک ہے. بس ایک تسبیح پر اول آخر درود پاک. اصل اس کے معنی ہیں روکنا, رک جانا, کفو آئے دیا, ہاتھوں کا روکنا یا چیز کا رک جانا, سمٹ جانا. میں نے اس کو کہا یہ کر, یقین جانیے چند دنوں کے بعد, چند دنوں کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ اب حال میرا یہ ہو گیا ہے, حال میرا یہ ہو گیا ہے کہ شاید میں اپنے گھر کی زندگی کے قابل بھی نہ رہوں. عجب لفظ ہے. کئی ایسے ترتے ہیں, روتے ہیں بیچارے, جو کہتے ہیں یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں, اللہ تیرا دوست بننا چاہتے ہیں, یا اللہ ہم بے بس ہیں, تو بے بس نہیں, اللہ کوئی سچی راہیں دے دے. ایسے بے بسوں کے لیے یہ خوشحالی کا راز بتا رہا ہوں. جو کہتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں جب جائیں ہمارے جذبے بھی پاک ہوں, ہمارے کان بھی پاک ہوں, ہماری نظریں بھی پاک ہوں, ہمارے قدم بھی پاک ہوں اور ہماری کیفیات بھی پاک ہوں, یہ ان چاہت بھرے لوگوں کے لیے یہ لفظ ہے کفو. یہ ان دیوانوں کے لیے لفظ ہے کفو، جو کہتے ہیں مولا اب آزاد بوڑھے ہو گئے ہیں، پرانی گاڑی کی بریکیں کمزور ہو گئی ہیں اور اب بے بس ہیں، اور ہم بے بس ہیں، مولا تو تو بے بس نہیں، یہ ان دیوانوں کے لیے لفظ ہے کفو، جو اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں ڈوب جانا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے لفظ کفو، چھوٹا سا لفظ پر چھوٹے سے لفظ میں طاقت بہت ہے، تاثیر بہت ہے. اور کس کیا بتا رہے تھے؟ نہیں لمبی کہانی ہے، مجھے تو دو لفظوں میں کہانی چاہیے. ہاں جی کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پڑھنے سے میری شادی ہو گئی، ایسے اولاد کی نعمت بھی دے دی اور تہجد کی توفیق مل گئی اور تنہائیاں پاک ہو گئی. ایک درویش سے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھے گا اسے روٹی بھی ملے گی ووٹی بھی ملے گی. انہیں کہ ووٹی کیا ہے؟ کہا بیوی. جو دوسری چاہتا ہے وہ بھی مل جائے گی. مجھے پھر بعد میں شکوے آتے ہیں کہ حضرت آپ یہ کہتے ہیں تو ہمارے شوہر جو ہیں وہ پھر ذرا طاقتور ہو جاتے ہیں. وہ ایک اس میں بات یاد آئی تو ایک شوہر دور کھڑا تھا، بیوی نے انگلی سے ایسے بلایا تو وہ قریب آیا. کہا کہا بس میں انگلی کی رینج دیکھ رہی تھی کہ انگلی میں کیا رینج ہے، ایسے کر کے نا ایسے بلایا. وہ کہنے لگا جی، انہیں بس میں انگلی کی رینج دیکھ رہی تھی کہ انگلی میں کیا رینج ہے. اللہ اکبر، ہے انگلی میں رینج ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک صاحب کہنے لگے مجھے، کہنے لگے میرے ساتھ ایک صاحب بریانی کوئی اچھا کھانا کھا رہے تھے، میں بھی کھا رہا تھا، میرا کھانا اس درجے کا نہیں تھا. اب میں نے کہا میں سوال بھی نہ کروں اور یہ مجھے کھلا بھی دے. کہنے لگے میں نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، رب انی لما انزلت الی من، دل ہی دل میں. وہ کہنے لگا بھائی جان کھانا ہے آپ نے؟ کہا نہیں نہیں. کہا ہاں کھائیں. زبردستی مجھے اٹھا کے میری تھالی میں ڈال دیا، میں مزے سے کھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں رب انی لما انزلت الی. اے میرا مولا، آیت کا ترجمہ دیکھیں، اے میرا آقا، رب انی لما انزلت الی، دے اپنے خزانوں سے، عرشی خزانے سے دے. کیوں؟ میں فقیر ہوں، من خیر فقیر، اور بہت بڑا فقیر ہوں اور منگتا ہوں اور بھکاری ہوں، اور جو ملے گا تیرے در سے ملے گا، جو پاؤں گا تیرے خزانوں سے پاؤں گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی آیات، یہ دعائیں، یہ قرآنی لفظ، ان کے اندر طاقت ہے اور ان کے اندر تاثیر ہے. اور مخلوق کو ملا ہے. اور کون بتائے؟ جی نہیں، آپ بتا چکے. جی ہاں، کہتے ہیں لا خلابہ ایک لفظ ہے، جو خریدنا ہو اپنی مرضی سے ملتا ہے، اپنی مرضی کا ریٹ ہو، دھوکہ نہیں ہوتا. حدیث کے الفاظ ہیں یہ، ابن سنی کی روایت ہے، لا خلابہ، جو بندہ اس کو پڑھے گا اپنی مرضی کی چیز اور صحیح اور بہترین ملے گی. مجھے تو بے شمار لوگوں نے بتایا، کئی کہنے لگے ہمیں قربانی کا جانور نہیں مل رہا تھا، یہ پڑھنا شروع کیا اپنی مرضی سے مل گیا. کوئی کہنے لگے ہم جب بھی بازار میں جاتے ہیں اگر ہم نے 1000 روپے کی شاپنگ کرنی ہے وہی ضرورت 300, 400, 500, 600 میں پوری ہو جاتی ہے، اور کس کو فائدہ ملا لا خلابہ کا؟ جی بیٹھے بیٹھے جی بلاؤ. جتنے پیسے لے جاتے ہیں اتنے میں اپنی ضرورت 100% پوری ہوتی ہے، اور جب بھی سودا خریدنے جاتا ہوں کم ریٹ میں ملتا ہے، اور لاک ڈاؤن کے درمیان آٹا نہیں مل رہا تھا، شارٹ ہوا آٹا کچھ دن پہلے، تو یہ پڑھا اور آٹا مل گیا، تیسرے چکر میں ملا آٹا ملا اور سستا ملا.
جی جی ہاں جی دوسری شادی کے وظیفے نہ بتاؤ مجھے, جھگڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری شادی کا وظیفہ بتا رہا ہے, میں نے ممبر پہ بیٹھنا ہے بھائی, کیا کر رہے ہو؟ دوسری شادی کا وظیفہ بتاتا ہے. اب بندہ پڑھ لے اور دوسری شادی ہو بھی جائے, گناہ تو نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. قرآن نے تو شروع ہی دوسری سے کی ہے نا, شروع سے دوسری سے کی ہے. ہاں جی جی یہ بھی نہ بتاؤں میں. کہتے ہیں لا خلابہ پڑھتا ہوں, دکان کے باہر گاہک کو نہیں جانے دیتا بھائی. یعنی گاہک مجھ سے سودا لیتا ہے, اس کا بھی نقصان نہیں ہوتا, میرا بھی نقصان نہیں ہوتا. اور کیا بتائیں گے؟ ہاں کہتے ہیں سورت بقرہ پڑھنے سے مجھے دو بیٹے ملے, اور دوسرے کو بتایا اس کے جڑواں بیٹے ہوئے. سورت بقرہ پڑھنے سے مجھے دو بیٹے ملے یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسرے کو بتایا تو اس کے جڑواں دو بیٹے ہوئے. بولو کیسے پڑھا؟ چاند کے پہلے سات دن. یہ وہ چیزیں ہیں جو تسبیح خانے نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. چاند کے پہلے سات دن روزانہ ایک بار سورت بقرہ پڑھنی ہے. جتنا یقین ہوگا, جتنا درد ہوگا, جتنا اعتماد ہوگا, اتنا جھولیاں بھرتی ہیں. میں نے کسی کو خالی نہیں دیکھا, ہمیشہ ہرا بھرا دیکھا اور رحمت اور برکت پاتے دیکھا. سورت بقرہ, اور کسی کو سورت بقرہ کا نفع ملا ہو؟ اور کسی کو؟ جی کوئی آواز نہیں آئی بھائی. ہاں اللہ نے بیٹا دیا, اور کہا کہ پہلے ایک بیٹا ملا فوت ہو گیا. کہنے لگے آپ نے بتایا کہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ, وہاں سے ہلنا, اور سورت بقرہ پڑھ چاند کے پہلے سات دن روزانہ ایک بار. کہا اللہ نے بیٹا دیا, صحت مند تندرست ماشاءاللہ. اور کسی کو سورت بقرہ سے؟ جی آٹھ سال شادی کو ہوئے اولاد نہیں ہوتی تھی, سورت بقرہ پڑھایا, سورت بقرہ پڑھا, اللہ نے اولاد دی, بیٹے دیے. جی بیٹا اور بیٹی اللہ نے ایک ساتھ دی سورت بقرہ کی برکت سے. میں ایک بات بتاؤں, اچھا انوکھی, میں ایک جگہ گیا, وہاں ایک صاحب آئے, کہنے لگے جی آپ میرے گھر آ کے دعا کر دیں. غریب آدمی بالکل, اور سفید پوشی کا گھر. میں گھر میں گیا, میں نے کہا کرے آپ بیٹھے, میں کہا دیکھیں آپ نے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, میں سفر میں ہوں, میں نے آگے جانا ہے. میں کھڑے کھڑے دعا کی. ان کی بیوی کہنے لگی کہ حضرت صاحب ایک عمل کی اجازت دے دیں. میں نے کہا کیا؟ کہا کہ میں سورت بقرہ روزانہ پڑھتی ہوں اور جو مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے. میری سات بیٹیاں ہیں, سات بیٹیوں کے بعد اللہ نے پھر دو بیٹے دیے. میں نے سوچا تھا کہ ان بیٹیوں کو میں کیسے اپنے گھروں میں روانہ رخصت اور ان کے ہاتھ کیسے پیلے کروں گی. پریشان تھی, مجھے کسی نے بتا دیا سورت بقرہ پڑھ. کہا میں سورت بقرہ میں نے پڑھا, مجھے کوئی بھی سسرالی ایسا نہیں ملا جو لالچی ہو, جو جہیزی ہو, اور جو کہ مطالبے کرنے والا ہو, اور کوئی بھی ایسا مجھے نہیں ملا جس نے بعد میں بیٹی کو کہا ہو جا اپنے ماں باپ سے جا وہ لے آ. بس میں نے روز سورت بقرہ پڑھی, روز سورت بقرہ پڑھی, اور کہا پھر اور کہا کہ اب مجھے بڑے گھر کی ضرورت تھی, دو بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں. میں نے پھر اس کے لیے سورت بقرہ پڑھنی شروع کر دی. بیٹے شادی کے قابل ہوئے تھے, بیٹیاں بیاہی گئیں, اور اب اللہ نے ہمیں ایک بڑا پلاٹ دیا ہے,
اس میں ہم مکان بنا رہے ہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور بڑے گھر میں چلے جائیں گے، اس کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہو رہی مجھے خبر نہیں، بس میرا کام روزانہ سورۃ بقرہ پڑھنا ہے فجر کے بعد. میں نے کہا آپ کو کس نے اجازت دی تھی؟ کہنے لگا ایک بزرگ نے. میں نے کہا آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں بھی تو محتاج ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ میری تاثیر بھی بڑھ جائے، میں بھی محتاج ہوں. سورۃ بقرہ آیت الکرسی کس میں ہے؟ سورۃ بقرہ. بڑے عرصے کے بعد میں ابھی اسی ہفتے والے دن مارکیٹ گیا، ایک صاحب نے مجھے عجیب بات بتائی. ان کا چائے کا کام، چائے کا، کہنے لگے ایک وقت تھا کہ دو بوری چائے کی ادھار مجھے کوئی نہیں دیتا تھا، اگر میں کسی سے بات کرتا تھا تو مجھ سے پہلے پیسوں کی بات کرتے تھے کہ جناب پیسے ہیں تو آپ کو اتنی کی بوری ملے گی. خالی ہو گیا تھا، ایک وقت تھا بہت بڑا میرا کاروبار تھا، اور ایک وقت تھا کہ میری زندگی خالی ہو گئی، کنگال ہو گیا، سب مجھے چھوڑ گئے، کنگال ہو گئے، سب چھوڑ گئے. آپ کے پاس آیا، آپ نے ایک آیت بتائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ کس میں ہے؟ تاکہ یہ آیت پڑھنی شروع کی، پڑھتا رہا پڑھتا رہا، آپ نے بتایا بغیر حساب تک، قل اللہم مالک ال، یہ انمول خزانے میں موجود ہے، بغیر حساب تک پڑھتا رہا. کہا کہ رب نے مجھے وہ تونگری دی کہ اب مارکیٹ میں ٹرکوں کے ٹرک مال اٹھاؤں تو مجھے جی کر کے دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ پارٹی مضبوط ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اور یہ انشاءاللہ جو اس کو دے رہے ہیں وہ واپس آئے گا. رب نے وہ تونگری دی، وہ تونگری دی، وہ تونگری دی، گمان خیال سے بالا تر ہے. آپ کو اس کا ایک اور واقعہ سناؤں، اسی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع، اس کا ایک اور واقعہ سناؤں. میں ایک جگہ گیا تو میرے ایک دوست تھے، ان کی سواری تھی یہی لاہور ہی میں بیدیاں کی طرف، تو جب وہاں پہنچا تو مجھے توقع نہیں تھی کہ وہاں وہ شخص ملے گا. اس نے مجھے دیکھا، بڑا خوش ہوا، کھڑا بیٹھا، کھڑا ہو گیا، مجھے بٹھایا اور پھر محبت کی. تو میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے یہ بندہ میرے پاس ہی آیا، سودا میرے پاس ہی کرنا ہے، آپ کو کیسے لے آیا؟ ایسی مجھے کہنے لگے جی آپ چلیں، میں نے کوئی پتہ نہیں میں کیسے آ گیا. اس کی چھوٹی گاڑی مہران، اس کی بڑی گاڑی کھڑی تھی، بڑا ہاتھی کھڑا تھا پانچ مرلے کا، وہ گاڑی کھڑی تھی. تو مجھے کہنے لگے جی کہ آپ اس کے ساتھ اگر آئے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی اس میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، بڑے خلوص، آپ ایک دفعہ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. وہ سودا دیکھنے جانا تھا، آگے ایک پلاٹ لیا انہوں نے، وہ دیکھنے جانا تھا. اس نے بڑی گاڑی میں مجھے بٹھایا. میں نے کہا یہ کس کی گاڑی ہے؟ کہنے لگا میری گاڑی ہے. نہ ظالم تو نے کہاں سے لی؟ وہ تیرا حال تو مجھے پتا ہے، تیرے پاس تو یہ پرانی جو مہران گاڑی ہے تیرے پاس تو یہ بھی نہیں تھی. کہنے لگا خود ہی تو دی ہے، خود بھول بھی گئے ہیں. کہاں سے دی ہے؟ کہا آپ نے مجھے قل اللہم مالک الملک نہیں دیا تھا، کروڑوں کے قرضے تھے وہ اتر گئے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کے کوئی ملک کو زوال دے دیں، اقتدار کو زوال دے دیں، کسی کو تخت پہ کسی کو تخت پہ بٹھا دیں، ہماری امر میں ہے. وتعز من تشاء، اور جس کو چاہے ہمیں عزتوں کے تاج پہنا دیں. وتذل من تشاء، اور جس کو چاہیں ہم ذلتوں کی سات گہرائیوں میں، پاتال میں پھینک دیں، کوئی اس سے تھوکے بھی نہ, ہمارے امر میں ہے, ہماری طاقت میں ہے, ہماری قوت میں ہے, ہم کر سکتے ہیں. یہ اس کا میں مختصر سا ترجمہ میں نے آپ سے عرض کیا. اسے کہنے لگا میں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھا میں نے پاگل ہو کے, مجھے بار بار یہ بات کہہ رہا تھا, پڑھا میں نے پاگل ہو کے, پاگل ہو کے پڑھا, دیوانہ ہو کے پڑھا. اور پھر اللہ نے میرے لیے جو برکت اور رزق اور وسعت کے دروازے کھولے, کمال دروازے کھولے. یہ سواری میری ہے, یہ سواری میری ہے. حیران ہوا. اور اگلا سوال جو میں نے کہا, میں نے کہا آپ کو یقین ہے کہ یہ حلال ہے, طیب طاہر ہے؟ کہا 100%. اور عجیب بات کہی, کہا اس وظیفے کی ایک انوکھی تاثیر ہے. میرے اس سوال پہ اس نے اگلا جواب دیا, کہا اس وظیفے کی ایک انوکھی تاثیر ہے, یہ وظیفہ حرام کے سودے ہوتے ہوتے خراب کر دے گا اور حلال کے سودے ہوتے ہوتے بنا دے گا. جہاں مشکوکات آئیں گے, جہاں حرام آئے گا, وہاں میں ناکام ہو جاؤں گا, اور جہاں حلال آئے گا وہاں میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہماری زندگی میں کچھ ایسے سربستہ راز ہیں, کچھ ایسی کلام الہی کی تاثیر ہے, کچھ ایسی قرآن پاک کا نور ہے جو بظاہر شاید ہمیں سمجھ نہ آئے, سمجھ نہ آئے. لیکن میں نے زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے, بہت لوگوں کو پاتے دیکھا ہے. در مصطفیٰ سے, چوکٹ مصطفیٰ سے, قرآن سے, حدیث سے, آقا کے فرمان سے لوگوں کو پاتے دیکھا ہے, ان کی جھولیاں بھرتے دیکھے. اس دن میرے ساتھ پاس ایک صاحب آئے, وہ مجھے ایک پیغام دے گئے. آئے تھے کسی کے ساتھ, ملاقاتی ٹوکن لیا ہوا تھا. میں نے ایسے پوچھ لیا, کہنے لگے, میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا پہلے کیا تھے؟ کہنے لگے یہاں ایک سوسائٹی ہے خیابان امین, اس کے ساتھ ایک سوسائٹی ہے, وہاں کے چوکیدار تھے, لوہا چوری کر کر کے بیچتے تھے, یہی تھے, چوریاں کرتے تھے, چوریاں کرتے تھے. اب مزدوری کرتے ہیں اور پچھلی زندگی پہ توبہ کرتے ہیں. پچھلی زندگی پہ ندامت ہے, پچھلی زندگی پہ استغفار ہے, اور یہ سارا جو چینج اور انقلاب آیا یہ تسبیح خانے کی برکت سے آیا. میری برکت سے نہیں, تسبیح خانے اور اعمال نبوی اور کملی والے کے نور کی برکت سے ہوا. ایک انقلاب ہے زندگی میں, یاد رکھیے گا. اس پہ ایک واقعہ آیا, یاد رکھے پہ ایک واقعہ یاد آیا. ایک صاحب ہمارے ہیں, آخری درجے کے فلسفی ہیں, لگتا ہے انہوں نے فلسفے کو, ساری دنیا کا فلسفہ انہوں نے اپنے اندر کھوڑ کے پیا ہے. جب بھی مجھے ملیں گے, اب تو بہت عرصہ ہوا احتیاطاً ملے ہی نہیں, جب بھی ملیں گے فلسفے کی باتیں کریں. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے, بہت سے احباب بیٹھے ہوئے تھے, حویلی کی بات کر رہا ہوں, حویلی میں کہنے لگے کہ ہمارے اکابر جو تھے وہ وظیفے نہیں بتاتے تھے, وہ اصلاحی باتیں کرتے تھے, لوگوں کو گناہوں سے ہٹاتے تھے, نیکی پہ لاتے تھے, اصلاحی باتیں کرتے تھے. میں مصروف آدمی ہوں, مجھے آپ کا درس سننے کا موقع نہیں ملا, ویسے بھی مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں ان کے. میں نے آپ کے چند کچھ کلپس سنے ہیں, آپ وظیفے بتاتے ہیں, یہ ہمارے اکابر کی ترتیب نہیں ہے, اسے زندگیاں نہیں بدلتی, اس میں زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی, اصلاحی باتیں کیا کریں. میرے پاس کوئی 20-30 بندے بیٹھے تھے,
بھائی یہ حضرات کہتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی، کوئی بیٹھا ہے جس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو اور اپنے شہر کا نام بھی بتائے؟ نہ نہ ابھی نہیں پوچھ رہا، آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، آپ پھر کھڑا کریں، ابھی پوچھ نہیں رہا میں نے، اس لیے پھر کھڑا کیا ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں شاید ایسے کہہ دیا، بس والا کہتے ہیں سرکار میں آ رہا ہوں، پیچھے والے سے کہتا ہوں، وہ ڈبی بیچنے والا نا کہتے ہیں پیچھے والے سے کہتے ہیں میں آ رہا ہوں ذرا، حالانکہ پیچھے ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے دوبارہ ہاتھ کھڑا کروایا ہے، دوبارہ ہاتھ کھڑا کر، آپ کے کھڑا کرنے پیچھے ایک دو اور کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا وہ دیکھیں، اور وہ نہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی سودا میں بیچ رہا ہوں، ابھی میرا سودا بکنے دے، یعنی وہی بیٹھے بیٹھے بندوں سے کہا، ہر بندے نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی، اور ایسی کہانی سنائی خود آج تک مجھے بھی نہیں سنائی تھی، اور وہ سنائے کیسے، وقت کہاں سے لاؤ، وقت کہاں سے لاؤ، میں ابھی تین دن یہاں صبح سرحد میں سوات کی رہا، میرے پاس گاڑی میں ایک صاحب تھے، جو انہوں نے مجھے زندگی کے واقعات سنائے، جو سنائے وہ تین دن گاڑی میں ساتھ ہی تھے، تین دن، کہنے لگا میں نے تو آپ سے بہت کچھ سیکھا، یقین جانے، سوچنے لگا میں نے تو آپ سے بہت سیکھا، میں نے کہا ان سے پوچھے آج تک میں نے ان سے اصلاح کی بات نہیں کی، یہ نہ کرو یہ چھوڑ دو، ایسا زندگی کا چہرہ بناؤ، ایسا لباس پہنو، ایسا اٹھنا، ایسا بیٹھنا، میں نے کبھی نہیں کہا، ان کے اندر یہ چینج کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں آپ جس چیز تک آپ پہنچے نہیں ہیں وہ آپ بھی ذرا سن لیجئے غور سے، کملی والے اور قرآن اور حدیث کا نور ہے، قبر میں نماز نہیں جائے گی، نماز کا نور ہوگا، تسبیح قرآن تلاوت صدقہ خیرات نیکی یہ نہیں ہوگی، اس کا نور ہوگا، اور قیامت دن یہ نور تلے گا، ترازو کو نور ہی بھاری کرے گا، اور پل صراط میں یہی نور ہوگا، اعمال کا، تسبیحات کا، ذکر کا، صدقے کا، خیرات کا، گناہوں سے بچ، یہ نور ہوگا جو پل صراط میں روشنی بن جائے گا، یہ نور جب دل پہ اترتا ہے پھر دل کی دنیا بدل دیتا ہے، پھر من کی دنیا بدل دیتا ہے، پھر جذبوں کی دنیا بدل دیتا ہے، یہ قرآن کا بھی نور ہے اور کملی والے کے فرمان کا بھی نور ہے، آل رسول کا بھی نور ہے، اصحاب رسول کا بھی نور ہے، یہ اولیاء کی نیکیوں کا نور ہے، کیوں فرمایا بیٹا میں رخصت ہو رہا ہوں، ایک اللہ کے ولی نے آخری وقت میں وصیت کی، بیٹا میں رخصت ہو رہا ہوں، اس جگہ گناہ نہ کرنا، میں نے ساری عمر اس جگہ عبادت کی ہے، تسبیح کی ہے، اعمال کیا ہے، اس جگہ سے نور اٹھتا ہے اور آسمانوں اور عرش تک جاتا ہے، نور ہے، نور ہے، ارے نیکی، کہنے لگا میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، اس نے کہا ایک تعویذ دوں گا، ایک عمل دوں گا، اس کے لیے پہلے ناپاک رہنا پڑے گا اور نیکی چھوڑنی پڑے گی، اس نے کہا تو جو کہ قبول ہے، پر میری من کی مراد ملے گی؟ اس نے کہا 100% ملے گی، اس نے کہا 40 دن، سنے سنے ذرا غور سے سنے، کوئی نیکی نہ کر، مجھے ایک کالے جادوگر نے توبہ کی، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، مجھے کہنے لگا میرے گرو نے مجھے بتایا تھا، یہاں لاہور میں ایک جگہ ہے ساندا، کہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا میرا استاد، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر آپ نے جادوگری میں کمال پانا ہے، ترقی پانی ہے، تو پھر ایسا کر جو پیشاب چپ کر وہ اپنے چلو میں ہاتھ میں لے کے نا اپنی مرانوں پہ اور کپڑوں پہ چھڑک لیا کر، جتنا ناپاک ہوگا اتنا تیرے عمل کی تاثیر بڑھے گی، اور نور جتنا پاک ہوگا، نظریں پاک، جذبے پاک، اور تنہائیاں پاک، اتنا عمل کا نور بڑھے گا، انہیں کہا 40 دن ناپاک رہنا ہے، کوئی نیکی نہیں کرنی، جی بھر کے گناہ کرنے ہیں، 40 دن حرام کھانا ہے، کوئی حلال نہیں کھانا، پورا پیکج دیا حرام کا، مشکوکات کا، پورا پیکج دیا، اس نے کہا جی من کی مراد ملے گی؟ اس نے کہا ملے گی، کالے جادوگر نے کہا، اس نے کیا. 40 دن کے بعد جب اس کے پاس گیا, اس نے ایسے دیکھا اپنی نظروں سے, کہنے لگا نہیں, ان 40 دنوں میں تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ انہوں نے نیکی کی ہی نہیں. کہا نہیں کی ہے, میرا عمل لا کے یہاں رک رہا ہے, تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کی. کرن کی ہے سوچ, اور سوچتے 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 کہنے لگا اور تو نیکی نہیں کی. ایک جگہ جا رہا تھا, راستے میں ایک پتھر پڑا تھا, میں نے کہا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے, بس میں نے وہ ہٹا دیا تھا. کہا ظالم, اس چھوٹی سی نیکی پہ 40 دن اللہ کی نافرمانی, اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اللہ نے تیرے دل کو نور سے بھرا ہوا ہے. 40 دن نافرمانیاں کی, اور آخری نافرمانیاں کی, پھر بھی تیرے دل میں نور ہے, اور یہ نور ختم ہوگا تو کالی ظلمت اور کالی دیوی اور کالی چرنے اور کالے عمل اور کالا جادو تیرے اوپر اثر کرے گا, اور تو کہتے ہیں کہ میرا کام بن جائے گا. یہ تیرے اندر وہ نور ایک پتھر ایک نیکی کرنے سے موجود ہے. سوچے تو صحیح, وہ پتھر ہٹانے کی نیکی ہے. جو قرآن کی آیت پڑھے گا, جو کملی والے کا نور اور اللہ کے حبیب کی دعائیں ذکر تسبیحات کرے گا, اس کے اندر کوئی نور پیدا نہیں ہوگا. کیسے ناممکن چیز ہے یہ, کیسے ہے؟ قرآن کا نور ہے, فرمان مصطفیٰ کا نور ہے, آل رسول کی محبتوں کا نور ہے, اصحاب رسول کے قدموں کا نور ہے, اولیاء کا ایک نور ہے, صلحاء اور ہمارے اکابر کی باتوں کا نور ہے, اور وہ نور زندگی میں آتا ہے پھر خود بخود اندر کا سویا جسم بیدار ہو جاتا ہے, پھر نصیب بھی, پھر جسم بھی, پھر دل بھی, اور پھر مزاج بھی خود بیدار ہو جاتا ہے. ایک درویش تھے, ان کے ہاں ایک ستم اور ظلم کا مارا اور سارے جہان کا ٹھکرایا بندہ گیا, بڑا لمبا سفر کر کے گیا. جب وہاں پہنچا, بہت عرصہ حضرت کی خدمت میں رہا, خدمت ہی کرتا رہا, کبھی جھاڑو کبھی گارا کبھی جانور کبھی, خدمت کرتے کرتے کئی عرصے کے بعد اللہ اللہ بھی سیکھتا رہا. تو حضرت نے فرمایا جا, انشاءاللہ تیرا نصیب جاگیں گے, جا تیری مقدر جاگیں گے, جا یہ تسبیح ہے وظیفہ ہے, اپنے منزل پہ جا, تیری ماں باپ تیری بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے. چل پڑا سفر میں, راستے میں جنگل ویرانا پہاڑ, شام سے پہلے پہلے اس نے ایک غار ڈھونڈی کہ رات گزارنی ہے کوئی حفاظت کا سامان ہو جائے. ایک غار میں پہنچا, ابھی کچھ اجالا ہی تھا تو دیکھا کہ ایک بندہ مدہوش سو رہا ہے, پر وہ خود سو رہا تھا, اس بالکل اسی کی شکل, گہری نیند سو رہا ہے. حیران ہوا, یہ کون ہے؟ میں ہوں, پر میں تو میں کھڑا ہوں, یہ کون ہے؟ بالکل میری طرح جسم, میری طرح زندگی کا سارا اوڑھنا لباس, ہر چیز بالکل ویسے کا ویسے, 100%. یہ کون ہے, ہے کون؟ یہ خیال آیا کہ اس کو اٹھاؤں تو صحیح. وہ شخص گہری نیند سو رہا تھا, اسے جھنجھوڑا, اسے اٹھایا, پوچھنے لگا تو کون ہے؟ کہا میں تیرا نصیب ہوں جو سویا ہوا تھا, اب جاگ اٹھاؤں. کیوں کہتے ہیں میرا نصیب سویا ہوا ہے, اب جاگ اٹھاؤں, اور وہ گم ہو گیا. اسے سمجھ نہ آئی یہ کیا ہوا, اور آگے آنے والے واقعات نے اسے سمجھایا کہ ہوا تو کیا ہوا. آگے گیا, منزلوں پہ منزلیں مارتے اپنے شہر کے قریب بادشاہ کی سواری آ رہی تھی, ہاتھی گھوڑے ہٹو بچو چوبدار ہوشیار. اسے پتہ نہیں کیا ہوا, دل میں کیا خیال آیا, اپنا جوتا اتارا اور بادشاہ کے تاج کا نشانہ لیا. کہنے لگے ہم فقیر ہیں, تو بھی تو ہماری طرح انسان ہے, تو ہاتھیوں پہ سونے جواہرات پہ ہمیں روٹی نہیں ملتی. پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا, اس نے بڑا خطرناک غلط کام کیا، جوتے کا نشانہ لیا اور تاج پہ جا کے مرا، اور تاج جو اٹھا اور ہو گیا اور گرا، شور مچ گیا، بادشاہ کا تاج، بادشاہ کی بے عزتی بے اکرامی ہو گئی، پکڑو بھاگنے نہ پائے، پکڑ لیا، اور کچھ لوگ بھاگے بادشاہ کے خدام تاج کو اٹھانے، تاج کو اٹھانے کے بعد منظر بدل گیا، کیونکہ نصیب جاگے تھے، اب اس کی ہر الٹی سیدھی ہو گئی، نصیب جاگے تھے نا، ہر الٹی سیدھی ہو گئی، بادشاہ زندگی مبارک، بادشاہ سلامت، مبارک، کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ نے ایسے ایسے تاج اٹھایا، اٹھا کے ایسے اٹھایا اور اٹھا کے ایسے رکھا تو اس کے اندر سانپ بیٹھ گیا، پھر اٹھا کے ایسے رکھ دیا، تاج کو اٹھایا ایسے رکھ دیا، سانپ بیٹھ گیا، اور یہ سانپ بادشاہ کی بے خبری میں ڈس لیتا اور بادشاہ وہیں مر جاتا، انتہائی باریک چھوٹا لیکن زہریلا سانپ تھا۔ اچھا کیا ہوا؟ تو ہم محسن ہے، ہمدرد ہے، اور کہا سانپ بھی ایسا تھا اگر تاج کو اس کے مارنے کے لیے ہلاتے جلاتے تو خطرہ تھا کہ سانپ مرنے سے پہلے بادشاہ بھی ڈنس لیتا۔ پہلے جو تاج ہوتے تھے نا، تاج ہوتے تھے، اس کے چاروں طرف سونا ہوتا تھا، درمیان میں ایک پتلا سا کپڑا ہوتا تھا، جیسے دیکھو نا یہ میری پگ ہے، اس کی ایک ٹوپی میں نے رکھی ہوئی ہے تاکہ دماغ پہ گرمی نہ ہو، درمیان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیان میں ٹوپی پہنتے تھے، ٹوپی کے ساتھ ہی پگڑی پہنتے تھے، یہ سنت ہے۔ وہ پگڑی کو ضروری نہیں کوئی باریک ہو، ٹوپی باریک ہو، یہ ضروری نہیں ہے، پر ٹوپی ہوتی تھی حضور کی۔ اب اس کو اعزاز، اکرام، عزت، وقار، یہ تو بادشاہ کا محسن ہے، یہ تو جان کا محسن ہے، کمال ہے۔ اب بادشاہ کے ساتھ چلتا رہا، ہر الٹے کام سیدھے ہوتے گئے ہوتے گئے، اسی دوران میں مرشد کا وظیفہ بھی بھول گیا، تسبیح بھی بھول گیا، عمل بھی بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، دنیا کے ایسے نظام میں پڑا، اور مرشد نے جاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تیرے نصیب جاگیں گے، پر یہ ہماری تسبیح، ہمارا وظیفہ، اور ہمارے پاس آتے جاتے رہنا، برکتیں سمیٹتے رہنا، رابطہ رکھنا، دوسرے لفظوں میں۔ اس نے سب کو چھوڑ دی۔ ایک دفعہ شکار میں گیا بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کہیں دور نکل گیا، اور آگے جا کے بادشاہ تھکا، اس نے تلوار درخت کے ساتھ لگائی اور ساتھ ٹیک لگایا اور سو گیا۔ یہ گیا نا، کہنے لگا بادشاہ کا اگر نیند میں ہاتھ لگا تو تلوار گری تو بادشاہ تو زخمی ہو جائے گا، تیز تلوار ہے اور ننگی ہے، ننگی تلوار ہے۔ اس نے جا کے نا چپکے سے تلوار کو ایسے ہاتھ اٹھایا، تلوار کو ہاتھ لگایا، اور تلوار ہاتھ میں لی تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، نصیب تو جاگے سو چکے تھے واپس۔ کہنے لگا تو مجھے قتل کر رہا تھا؟ آقا میں گمان کر سکتا ہوں تلوار، نا 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 نا، اس نے لی تلوار، وہیں سر قلم کر دے گا، جا مجھے قتل کر رہا تھا چپکے سے، اور نصیب جو جاگے تھے وہ سو گئے۔ پہلے ساری الٹیاں سیدھی ہوتی تھیں، اب سیدھی الٹی ہو گئی۔ اعمال نبوی سے، کملی والے کے فرمان سے زندگی میں ایک نور آتا ہے اور روشنیاں دیتا ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے روشن، تیری جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خارج سے دور ہے، وہ یہ شم ہے کہ دھواں نہیں۔ روشنی ملتی ہے اور اس روشنی سے زندگی بھی بدلتی ہے، من کی دنیا، تن کی دنیا، جذبوں کی دنیا، سوچوں کی دنیا، اور اندر باہر پھر بدل جاتا ہے کہ میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دی۔ اللہ اکبر اللہ. زندگی کے دن رات ایسے بدل جاتے ہیں, کام بھی بن جاتے ہیں, مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں, مشکلیں بھی دور ہو جاتی ہیں, اور نظام ایسے سنورتے ہیں, ایسے سنورتے ہیں کہ انسان کی عقل اور سمجھ, پھر اس کو خود سمجھ نہیں آتا کہ میرے کام کہاں سے بن رہے اور میری مشکلیں کہاں سے حل ہو رہی ہیں, خود اس کو سمجھ نہیں آتا. ایک خط ہے میرے پاس, کہنے لگے میرے چچا انگلینڈ سے ہر سال تسبیح خانے میں وقت گزارنے آتے ہیں, وہ لوگوں کو تسبیح خانے کے بارے میں سمجھاتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, جو ان کی بات مان لیتا ہے پھر اس کو آنے جانے کا خرچہ بھی دیتے ہیں اور تسبیح خانے لاتے ہیں, اور کہا کہ میں بھی ایسی تسبیح خانے کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں تھی, اور میں اس کو عام روایتی انداز میں سمجھتا تھا جیسے کہ عام نظام چل رہا. میں نے کہا یہاں بھی یہی کچھ ہوگا. مجھے کہنے لگے تکلیف تھی اور میں نے بہت علاج معالجے کیے, ادھر ادھر گیا, روحانی علاج بھی, جسمانی علاج بھی, ہسپتالوں میں بھی, بارہا خودکشی کا سوچا. وہ تکلیف یہ تھی کہ میرے سر میں اتنا شدید درد رہتا تھا کہ جس کی وجہ سے میں پاگل ہو رہا تھا, لیٹ کر ایڑیاں رگڑنا, زور زور سے بچوں کی طرح چیخنا, آوازیں نکالنا میرا روز کا معمول تھا, اور دنیا کی کوئی گولی میرے سر درد کو نہیں روک سکتی تھی, اور حتیٰ کہ میں پھر اتنا کمزور ہو گیا, دماغ میرا اتنا بکھر گیا, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے میرا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ میں باتھ روم تک لے جانے کے لیے بھی مجھے سہارے کی ضرورت تھی, اور ایک سہارا تھا اور ایک خوف تھا جو میرے اوپر طاری رہتا تھا, حتیٰ کہ سر درد نے مجھے طرح طرح کی بیماریوں, تکلیفوں, پریشانیوں میں مبتلا کر دیا, اور اس سر درد سے میں ڈپریشن, ٹینشن اور بہت زیادہ بیماریوں میں بالکل چلا گیا. اب جتنے منہ اتنی باتیں, لوگوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ کر لیں, کسی نے بتایا یہ کر لیں, جتنے منہ اتنی باتیں. آخر کار میرے چچا نے, میرے چچا جو لندن سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا تین کام کر لو تیرا کام ہو جائے گا. ایک تو وضو کے بعد تین گھونٹ پانی پیو, دوسرا سورت کوثر 129 دفعہ پڑھو, اور تیسرا سارا دن کھلا پڑھو حامیم لا ینصرون, حامیم لا ینصرون. بس کہا آپ میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن میں نے یہ عمل نہیں چھوڑا. دنیا میں تین پانی ہیں, کائنات میں تین پانی ہیں جو کہ جن میں شفا ہے. سب سے پہلے زمزم, دوسرا بارش کا پانی, اور تیسرا وضو کا پانی, جو وضو کے بعد, وضو کا بچا ہوا یا وضو کرنے کے بعد پانی پئیں. وہ وضو تالاب سے کریں, زہر جہاں سے وضو کریں گے پانی پاک ہوگا تو وضو کریں گے. پہلے تو یہ نقطہ یاد رکھیں. کیوں بھائی, اللہ والو جاگ رہے, پانی پاک ہوگا تو وضو کریں گے, ناپاک پانی تو ویسے وضو نہیں ہوتا. تین پانی, زمزم, بارش کا پانی اور وضو کے بعد کا پانی، اس کے تین گھونٹ، اس میں بڑی شفا ہے. اللہ کے حبیب نے فرما دیا، حدیث میں فرما دیا، میرے کمری والے نے فرما دیا اس میں شفا ہے، تو 100% اس میں شفا ہے، 100% اس میں شفا ہے، اور 100% اس میں خیر ہے، اور 100% اس میں برکت ہے. کون بتائے گا مختصر مختصر وضو کے تین گھونٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کسی کا روز ٹلا، کسی کی بیماری ٹلی، کسی کا دکھ ٹلا، مختصر صرف دو لفظوں میں، کہانی نہیں. کہتے ہیں میرے بال جھڑ رہے تھے، وضو کے تین گھونٹ پانی پیا، وضو کے بعد چھوٹے سے گھونٹ پی لیں یا بڑے پی لیں، میرے جال ٹھیک ہو گئے اور آدھے سر کا درد ختم ہو گیا، اور دانتوں کا درد ختم ہو گیا. میرے کملی والے نے فرما دیا بس میرے لیے اتنا کافی ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی میں شفا ہے. کیا ہے؟ بس شفا ہے، ختم. اور کسی کو کیا فائدہ ہوا؟ دل کو سکون ملتا ہے. اب تو پوری دنیا دل کے سکون کو ہی تلاش کر رہی ہے. ہاں جی، ایک منٹ. ہاں بخار وغیرہ، زخام وغیرہ جب بھی ہوتا ہے میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وضو کے تین گھونٹ. جی کیا ٹھیک ہو گئی؟ کھانسی نہیں رک رہی تھی، اس کا کھانسی اس کی ٹھیک ہو گئی. جی کہتے جس کی چپے چپے پہ لڑائی ہوتی ہو نا، اس کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وضو کے تین گھونٹ ہائی بلڈ پریشر کا خود آخری علاج ہے. ہائی بلڈ پریشر، ہمارے ایک صاحب ہیں جاننے والے، ان کے پاس دو لفظ ہیں، کہہ رہے آپ کو پتا تو ہے مجھے شوگر اور بلڈ پریشر ہے. ہر کام کے بعد، ہر کام کے بعد آپ کو پتا تو ہے، بلڈ پریشر نہیں کہتے، لفظ بلڈ کہتے ہیں، مجھے شوگر اور بلڈ ہے، آپ کو پتا تو ہے. میاں بیوی کا جھگڑا تھا تو بیوی ذرا احتیاطاً جو ہے پھر وہ جوتا بھی مار دیتی تھی، جو چیز ہاتھ میں وہ احتیاط کر لیتی تھی، تو مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت صاحب آپ کو پتا تو ہے پھر مجھے غصہ آتا ہے اور میں بے بس ہوں. میں نے کہا ہاں تو بے بس ہے. کہنے دیکھ حضرت صاحب بھی کہہ رہے ہیں بے بس ہے، تاکہ آئندہ بھی ذرا احتیاط سے رہنا. میری گواہی دلوائی اس نے باقاعدہ، کہ دیکھو نا یہ بے بس ہے، اکی تو پتا تھا حضرت صاحب میں بے بس ہی ہوں، یا بیمار کو بھی تو کتنا بے بسی ہیں، گٹی لگی. آپ بتا تو ہے میں بے بس، بے بس ہوں. وضو کے تین گھونٹ، اور کون بتائے گا فائدہ؟ جی مسانے میں درد تک ٹھیک ہوا، اور چہرے پہ موقع تھے ختم ہو گئے وضو کے تین گھونٹ پانی سے. گھٹنوں کا درد، واقعی گھٹنوں کا درد اور کمر کا درد ختم ہوتا ہے وضو کے تین گھونٹ پانی سے. جی وہ بندہ آپ تھے، کہہ رہے مسجد کے اندر بھی جس بندے کی لڑائی ہو جائے. میں نے کہا بندہ تو، کہہ رہے ہاں میں ہوں. اچھا چپے چپے پہ لڑتا تھا، کہہ رہے بس مزاج بن گیا، بے بس تھا، بے بس تھا. لیکن وضو کے تین گھونٹ پالیے زندگی کے لفظوں کو، لہجوں کو، حرفوں کو، کیفیتوں کو بدل دیا. اور بتاؤ، آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہے، غصہ ہے، اس کی نیت کر کے پینا شروع کر دیں. اس کی دیکھیں نا، ایک دوسرے کے لیے دعا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دوسروں کے لیے دعا ہوتی ہے نا، دعا تو ہوتی ہے، تو دوسروں کے لیے دعا ہے یا وضو کے تین گھونٹ؟ یہ دوسرے کے لیے دعا ہے، اس کی نیت کر کے پینا شروع کر دیں، کمال چیز ہے، پرتاثیر چیز ہے. اور کون بتائے گا بھائی؟ لمبی چوڑی کہانی نہیں، مختصر بتاؤ. کہتے ہیں میری کوئی ایسی بیماری نہیں نہ میں نے کیا ہو اور بیماری نے میں ٹھیک نہ ہوا ہوں، چہرے پہ دانے، زکام، نزلہ، ختم ہو جاتا ہے. یقین چاہیے. دیکھیں بات سنیں, یہ میری طرف دیکھیں ذرا, یہ میری طرف دیکھیں, یہ میں نشانہ لے رہا ہوں بندوق کا اور میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں تو نشانہ ہوگا ہے؟ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں ایسے ایسے کر کے, میں کہاں نشانہ لگاؤں گا؟ تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے, تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. ہاں بس ایک بجلی سے پہلے کوندی, بس ایک بجلی سے پہلے کوندی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. ست سالہ دورے چرخ تھا ساگر کا ایک جام, ست سالہ دورے چرخ تھا, ست سالہ دورے ساگر کا ایک جام, نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. بس ایک جام پلایا, نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. یقین جانیے, یقین ہو فرمان مصطفیٰ کا پر یقین کے ساتھ کر. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو, وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا, میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, پتہ نہیں یہ جائے گا نہیں جائے گا, پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں نفع ہوگا یا نہیں ہوگا. نہ 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 نہ, میرے دل نے اللہ ہو کیتا, میں رکھ توکل دھو کیتا, سو فیصد یقین, سو فیصد یقین, سو فیصد یقین. آقا نے فرما دیا بس ہو گیا, سو فیصد ہو گیا. آقا نے فرما دیا بس ہو گیا. اور کون بتائے گا وضو کے تین گھونٹ؟ دوست کا مسانے کی پتری تھی, پیشاب تکلیف سے آتا تھا, یہ عمل کیا ٹھیک ہو گیا. اور ہاں جی جی, گیس کی شکایت ٹھیک ہو گئی. اب سنیں, بس اب سنیں. وہ کہنے لگے کہ میرا سر درد اتنا تھا کہ حتیٰ کہ میں حاجت کے لیے بھی سہارے لے کے جاتا تھا. بس انہوں نے مجھے وضو کے تین گھونٹ بتایا اور کہا سارا دن کھلا پڑتا رہے, حامیم لا ینصرون سورۃ کوثر. آج میں صحت یاب ہو گیا ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں, اور لیکن میں نے یہ عمل, یہ تسبیح اور یہ وظیفہ نہیں چھوڑا, یہ عمل, یہ تسبیح اور یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. آپ بولیں. کہنے لگے میرے والد صاحب کو بلڈ کینسر تھا, جس کی وجہ سے ان کو شروع شروع میں نہ روکنے والی کئے الٹیاں شروع ہو جاتی تھیں, اور اتنی آواز سے الٹی آتی تھی کہ پورا محلہ ان کی آوازیں سنتا تھا اور ہم پریشان. سی ایم ایچ فلاں فلاں لکھا ہے, ہسپتالوں کے نام لکھے ہیں لمبے چوڑے, وہاں ہسپتالوں میں, پر وہ بند نہ ہوئی. کہیں سے میرے ہاتھ میں اپنی میگزین لگ گیا جس میں ایک عمل الٹی روکنے کا تھا, الٹی روکنے کا تھا کہ سورۃ الاعلیٰ, سورۃ الاعلیٰ, سورۃ الاعلیٰ کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ سب اسم ربک الاعلیٰ. سورۃ الاعلیٰ تیسرے پارے میں ہے. مریض کے سینے پر دایاں ہاتھ رکھیں اور اس وقت پڑھیں جب کائے آنے کا موڈ بنے. جب بھی ہم سورت پڑھتے والد صاحب کی کائے نہیں آتی اور رک گئی, ہم نے یہ مسلسل پڑھا حتیٰ کہ والد صاحب کی کائے رک گئی, جو کسی چیز سے نہیں رکتی تھی. اب کری میں کہیں پڑھا سورۃ الاعلیٰ, ہاتھ رکھ کے سینے پہ یہ پڑھ لیں, کینسر تک کی کائے رک جائے گی. ایک بار میرے ایک دوست کا میموری کارڈ راستے میں گر گیا. راستے میں ایک سائٹ پر کوڑا کٹ کے ڈھیر لگا ہوا تھا. وہ دوست بڑا پریشان ڈھونڈنے لگا. میرے گھر کی اہم تصویریں اس میں تھیں, وہ بھی میں نے اس کو کہا. صرف کے دل سے سورۃ وضحا پر ہنسنے لگ گیا. بے یقین آدمی تھا کہ یہ تو کیا کہتے ہیں. لیکن میں نے, اس نے نہ پڑھا, کہا سورۃ وضحا میں نے پڑھنی شروع کر دی, اور یقین سے پڑھنی شروع کر دی، اور دل ہی دل میں خیال کر کہ اللہ اپنے کلام کی لاج رکھ، چھوٹی سی مختصر سی چیز ہے. کہنے کیا دیکھتا ہوں، اوپر میرے کان کے ساتھ سے کاغذ کا لپتا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گرا، اس میں کھولا دیکھا تو میموری کارڈ تھا. وہ میرا شک کی دوست حیران ہو گیا اور کلام الہی کی تاثیر کو پا گیا کہ کیا ایسے بھی سورۃ والضحا کی تاثیر اور فائدہ ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے سورۃ والضحا. آپ مخلوق کو کیا دے رہے ہیں، کیا فائدہ، کیا نفع، کیا تاثیر آپ دے کیا رہے ہیں؟ اب آگے سنیں اور انوکھی بات سنیں. کہنے لگے آپ سے 2013 میں بیعت ہوئے، اکابری نے سلسلہ کا وسیلہ پکڑ کر دعا کیا اور ہماری قیامت تک کی نسلیں ایسے لگتا ہے کہ آپ بدل جائیں گے. درود پاک کی تسبیح اپنی روح اور جسم کو ہدیہ کر، ایک خاتون نے لکھا ہے، کرتی تھی صبح شام، اپنے والد کو بھی ایسا کرتی تھی، کچھ مہینے ایسا کر رہی تھی. میرے والد کی عمر 90 سال کے قریب تھی. آپ کو علم ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ نیکی پہ نہ آئے اس کو اعمال کا ہدیہ کرو. آپ نے پہلے تسبیح خانے سے سنا تھا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، تسبیح، درود پاک یا سورۃ کل ہو اللہ اخلاص، یہ اس کو ہدیہ کریں. زبان کو ایک تسبیح پڑھ کے زبان کو ہدیہ کریں، آنکھوں کو ہدیہ کریں، اپنے جسم کے اعضاء کو ہدیہ کریں. مال کا ہدیہ کرتے ہیں جسم کو، مثلا کوئی جسم کا عضو کمزور ہو جاتا ہے اس کو طاقت دینے کے لیے دوائی دیتے ہیں. وہ دوائی پیسوں سے آتی ہے، کس سے آتی ہے، کیوں بھائی؟ تو مال کا ہدیہ کرتے ہیں تو اعمال کا ہدیہ بھی کریں. یہ جو دعا ہے، کہتے ہیں فلاں تسبیح پڑھ لو گردے ٹھیک ہو جائیں گے، دل ٹھیک ہو جائے گا، شوگر ٹھیک ہو جائے گی، بلڈ پریشر فلاں، یہ اس عضو کو اس بیماری کا ہدیہ تو ہے، اور کیا ہے. کہنے لگے کہ والد صاحب کا وقت قریب تھا، ایک دن جا رہے تھے، انہیں بیک کرتے ہوئے گاڑی نے ٹکر ماری، گر گئے، کولے کی ہڈی، ہاتھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی. انہوں نے بہت بہت مصروف زندگی گزاری تھی، ایکٹیو لائف گزاری تھی. ان پر بستر پر لیٹنا بے حد مشکل ہو گیا. میں ان کو ہدیہ درود پاک کا کرتی رہی، صرف 11 دن کے بعد سخت تکلیف میں تھے، کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس چلے گئے، کوئی تکلیف نہیں دیکھی. 90 سال کی عمر گزاری اور 11 دن پھر بستر پر ساری زندگی میں انہوں نے لیٹے، اور وہ تسبیح کی برکت. اور دوسرا، کلمہ روز پڑھ کر میں ان کی طرف سے اللہ کے پاس امانت رکھواتی تھی. یہ عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، روز کلمہ پڑھ کے اللہ سے کہیں اے اللہ اس سے سچا امین، امانت دار کوئی نہیں، یا اللہ یہ میرا کلمہ ہے، تیرے پاس میں امانت رکھوا رہا ہوں، جب میرا آخری بے بسی کا وقت ہو، نزا کا وقت ہو، اور اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، اے اللہ یہ کلمہ مجھے لوٹا دینا. سچ بتا رہا ہوں، میرے پاس لاکھوں ہزاروں سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ وہ کلمہ ہمیں ملا. کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے. روز ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ رکھوا دیں، امانت رکھوا دیں کہ یا اللہ یہ کلمہ تیری بارگاہ میں امانت ہے. اور تیرے ہاں امانت سے مراد امانت ہوتی ہے کہ بندوں کو تو خیانت سے روکتا ہے، رب نعوذ باللہ خائن کیسے ہو سکتا ہے، خیانت کیسے کر سکتا ہے. اے اللہ میری امانت ہے تیرے پاس، میں تیرے پاس رکھوا رہا ہوں، اس امانت کو تیرے پاس رکھوا رہا ہوں، یا اللہ یہ میری امانت اس وقت جب میرا آخری وقت ہو مجھے لوٹا دینا. میرے پاس تو واقعات ہی واقعات ہیں کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا. اب یہی بات ان بابا جی کی سنیں کہ امانت رکھوائی، آخری وقت میں اللہ نے لوٹایا، اور عالم نزا کی سکرات کی تکلیف سے میرے والد بچے، اب تیسری بات، میرے جی میں آیا کہ والد سے ملاقات کروں، وہ نفل کامل جو آپ بتاتے رہتے ہیں میں نے وہ پڑھا اور ابا جی سے پوچھا، ہائے ہائے سبحان، اور صرف ایک بار پڑھا۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی ایک دفعہ پڑھنے سے کسی کو اپنے کسی عزیز محسن سے ملاقات ہو جاتی ہے، کسی کو ذرا کچھ عرصہ پڑھنا پڑ جاتا ہے، کسی کو تھوڑا پڑھنے سے، کسی کو زیادہ پڑھنے سے، پر عمل کی تاثیر ملتی ہے۔ یہ سچ، 100% سچ اور حقیقت ہے، عمل کی تاثیر ملتی ہے۔ کیوں بھائی، کسی نے پڑھا ہو اور اس کو اس عمل کا فائدہ ہوا ہو، کسی عزیز سے ملاقات کی ہو، کتنی دفعہ کے بعد کوئی ہے بیٹھا ہے ایسا بندہ آپ میں، کتنی دفعہ کے بعد؟ ہاں بھائی کوئی، ہاں کہتے ہیں مجھے حضور کملی والے کا دیدار ہوا، میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا، حضور کے دیدار کے لیے کیا، بڑا نفع کا کام کیا۔ سب سے بڑے عزیز، سب سے بڑے محسن کملی والے سے حضور سے بڑھ کے اور کون ہستی ہو سکتی ہے؟ اچھا آپ آگے سنیں، میں نے سوال کیا کہ ابا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ابا جی کا جواب سنیں، بڑا زبردست مختصر سا جواب ہے، کہنے لگا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بس اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، میرے ابا جی نے مجھے یہ جواب دیا، بڑا کریم ہے، بہت کریم ہے، ما غرک بربک الکریم، بہت کریم ہے، بہت کریم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میرے ابے نے یہ جواب دیا۔ وہ نفل کا طریقہ بھی سن لیں ذرا، جن کو پتہ نہیں وہ سن لیں۔ سوتے وقت چار رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، سوتے وقت چار رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، چار رکعت نماز نفل سوتے وقت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الحاق کو متکاثر پڑھنی ہے، بس اتنا مختصر سا عمل ہے، اتنا مختصر سا عمل ہے۔ اور سلام پھیر کے چاروں رکعت اکٹھی پڑھنی ہے، سلام پھیر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے دعا کرتے سو جائیں، اور جس اپنے عزیز سے یا کسی میت سے یا کسی ہستی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کا تصور کرتے کرتے یہ درود پاک ان کی روح کو ہدیہ کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ مختصر سا عمل ہے، بارہا میں نے بتایا اور بے شمار لوگوں نے نفع پایا، پر ابا جی نے جو بات بتائی وہ یہ بات بتائی کہ بیٹا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم، اور یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک قبرستان ہے میانی صاحب کا، میانی اصل میں ایک قوم ہے، بہت صدیوں پرانا قبرستان ہے، یہ آپ سڑک پار کریں تو قبرستان ہے، اور یہ سڑک کے ساتھ ہی تھا، ہمارے اس سڑک کے ساتھ ہی لگتا تھا، سڑک کشادہ ہوتی گئی، قبریں بھی سمٹتی گئی۔ یہاں ایک درویش رہتے تھے شاہ ابو اسحاق، ان کا مزار ساتھ ہی ہے۔ ایک دفعہ اسی علاقے میں، اسی ایریے میں کہیں ان کا درس ہوتا تھا، درس دے رہے تھے تو سامنے سے جنازہ گزرا، درویش کی نظر تھی، کشف کی نظر، اللہ کے فقیر کی نظر، حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے، نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جان اسیران تو صدقے، جنہ رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں ہوں پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن لال ہے حافظ، میں اس گودڑی دیا لیران تو صدقے۔ مجھے ایک صاحب نظر درویش آتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے آپ مسافہ کرنا نہ چھوڑیں، یہ جو میں درس کے بعد ہاتھ ملاتا ہوں، میں نے ان سے کہا لوگ سختی کرتے ہیں، ہاتھ کھینچتے ہیں، چومتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے اپنی نظروں سے دکھایا ہے، ایک نور کا ابر ہوتا ہے جو سارے مسافہ کرنے والوں پہ چھایا ہوا ہوتا ہے، ایک نور کا بادل ہوتا ہے، اور آج نو چندی ہے اور سفر کی نو چندی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اہل اللہ اس نو چندی سے کیا پاتے تھے، اور اس نو چندی جمعرات سے کیا دعائیں قبول کراتے تھے، اور مسائل حل کراتے تھے، اور مصیبتیں، بلائیں، آفات ٹلواتے تھے. آج آپ مبارک لوگ ہیں، قسمت والے ہیں کہ نو چندی میں آئے بیٹھے ہیں. اور کتنے قسمت والے ہیں جو ہر جمعرات آتے ہیں. مجھے کہنے لگے ابر ہے ایک نور کا جو ساتھ چلتا ہے. مجھے ان کی بات پہ ایک اچانک حدیث یاد آئی، جو بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، دونوں کی بخشش کر دیتے ہیں. اور آگے ایک اور فرمان سنیں، ایک محدث کا فرمان ہے بعض اوقات جس سے ہاتھ ملا رہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں تو اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ جو اگلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا کام بن جاتا ہے. جیسے اگلی دلیل، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی میت ایسی ہوتی ہے اس کی جنازہ پڑھنے سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ میت کی بخشش ہو جاتی ہے. تو مجھے ان کی بات کے اندر دلیل سے بات کو سکون ملا کہ واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ ملانا اللہ کے لیے، اس میں نورانیت، روحانیت اور بڑے کام بنتے ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں اور بخشش کا سامان بھی ہوتا ہے. لیکن پھر میں کیا کروں ان لوگوں کو جو ہاتھ ملانے کے لیے روکنے کا سبب بنتے ہیں، ہاتھ کھینچنا، چومنا، اس کو پکڑنا. بعض لوگ پھر گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ کے بندے نہ کرو ایسا، کئی دفعہ روکا ہے. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، میت سامنے سے گزری جنازے کی قبرستان میں، تو حضرت نے فرمایا یہ جنتی میت ہے، اللہ کے ولی کی نظر. کچھ لوگ اٹھے، وہ جنازہ جا کے پڑھا، پڑھنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون تھا، کوئی اللہ کا ولی تھا؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو ایک طوائف رنڈی کا جنازہ تھا. حیران ہوئے، تحقیق حال کے لیے اس طوائف کے کوٹھے پہ چلے گئے، بڑی ماں ملی، اس سے حال پوچھا کہ اللہ کے ولی نے کہہ دیا یہ جنتی ہے، کیا وجہ ہے، کون سا عمل ایسا ہے؟ اس نے کہا ہم تو جب بھی پوچھتی ہمارا پیشہ اور شعبہ یہی ہے، کوئی ایسا تو نظر نہیں آتا. بڑی سوچ وچار کے بعد کہنے لگی ایک دفعہ ایک فقیر آیا تھا، اور اس فقیر نے آ کے خیرات مانگی تھی، اس نے اس کو خیرات دی، اس نے کہا تھا بیٹی کبھی قبلہ رخ حاجت نہ کرنا، قبلہ رخ حاجت نہ کرنا. بس اس دن سے اس نے یہ ایک مبارک عمل پکڑا ہوا تھا. ابھی موت سے کچھ دن پہلے اسے تکلیف ہوئی، اور بار بار یہ حاجت کے لیے اٹھتی تھی. اٹیچ بات کا سبجیکٹ تو تھا نہیں، سات تھال میں ریت، مٹی اور راکھ ڈال کے اس میں حاجت کرواتے تھے. اب آخری بار جو اس کی خادمہ نے اس کو اٹھایا، سہارا دیا حاجت کے لیے، تو اس نے جلدی ہی جلدی میں اس کو قبلہ رخ بٹھایا، اور اسے احساس ہوا کہ میں قبلہ رخ ہوں، اور ایک دم کہنے لگی قبلہ رخ بیٹھنا سنت کے خلاف ہے، اور اسی حال میں مر گئی. تو وہ آئے اور حضرت شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنایا. حضرت نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی. اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں اس کا نظام ہے، وہ اپنے نظام کو خوب جانے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بخشش کا سامان، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آخرت کا سامان، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کی محبتوں کا نظام، چھوٹے چھوٹے عمل پہ، چھوٹے چھوٹے عمل. حتیٰ کہ یہاں تک آپ حیران ہوں گے، ایک بندہ مر گیا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے سامنے, ذرا خوشخبری سن لینا غور سے میری بات کی, غور سے سنیے گا, اس کے سامنے کھڑا کیا. ہاں میرے بندے کیا لایا؟ کچھ بھی نہیں, تیرا سارا نام اعمال سیاہ ہے. کوئی اور؟ انہیں یا اللہ, فرشتے کہنے لگے کوئی بندوں کی گواہی ہے؟ کچھ بندے کہتے تھے یہ ایک نمبر تھا. پر اے اللہ آپ کے رجسٹر میں تو سارا ہی دو نمبر تھا, بندے کہتے تھے ایک نمبر تھا. تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے جاؤ میرے بندو فرشتوں, میں نے بندوں کی گواہیاں اس کے حق میں قبول کر لی اور اس کو ایک نمبر لوگوں میں شامل کر لیا. بندے ہی کہہ دیں, چند بندے ہی کہہ دیں, اچھا انسان تھا, اچھا آدمی تھا, نیک آدمی تھا, سخی آدمی تھا, درویش تھا, مخلوق کی خدمت کرتا تھا, اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ تھا. چند بندے ہی کہہ دیں. بخشش کا سامان. ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے, مجھے کہنے لگے کہ ہمارے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, یہاں چچا وطنی کے قریب رہتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا حضرت میرے چچا تھے بڑے تایا, فوت ہو گئے, ان کی زندگی میں کوئی عبادت نہیں کی, زیادہ نظر نہیں آتی تھی, تو آپ کوئی مراقبہ کر کے بتائیں تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے اچھا مجھے کبھی ان کی قبر پہ لے جانا, کبھی ان کی قبر پہ لے جانا. تو کہا میں ان کی قبر پہ لے گیا, بہت دیر تک مراقب ہوئے اور مراقبہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ پاک نے اس بندے کی صرف ایک عمل سے بخشش کی ہے کہ اپنے نوکروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا اور چھوٹا ہو جاتا تھا اور باقاعدہ نوکروں کی نشانیاں اس درویش نے بتائیں, حالانکہ اس درویش نے آج تک ان نوکروں کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے اس نوکروں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی. بخشش کر دی, چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے اس کی بخشش کر دی. کریم ہے, پتہ نہیں کیسے بخشتے. میں قبرستان میں گیا اپنے بیٹوں کو دونوں کو لے کے, تو ایک قبر کھود رہے تھے. میں کہا آؤ بیٹا تو دکھاؤں قبر کیسے کھودتے ہیں. قبر کھودا تو نیچے سے دو قبریں اور نکل آئیں, انہوں نے گڑھا کھودا ہوا تھا. ساتھ ایک بیٹھا ہوا بندہ جو اینٹوں کی جو ہے نا وہ آرچ بنا رہا تھا, ایسے کچھی اینٹوں کی. میں مجھے یاد ہے پڑھنے جاتا تھا آٹھویں نویں جماعت, ایک ہمارے استاد تھے بڑی دور پڑھنے جاتا تھا اپنے گھر سے ان کے ہاں, ہیڈ ماسٹر ریٹائر تھے استاد گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہاں پڑھنے جاتا تھا. بہت سمجھدار آدمی تھے, نیک آدمی تھے. تو راستے میں ایک چوک آتا تھا فتانی چوک, اس میں ایک بدماش تھا, ہر دھندا کرتا تھا, ہر دھندا کرتا تھا, روز ہی گزرنا ہوتا تھا. صبح جاتے تھے دوپہر کو واپس آتے تھے استاد صاحب سے پڑھ کے. ان کے ہاں چٹائیاں بکھی ہوتی تھیں اور ہم جیسے نوجوان جو ہیں چٹائیوں کے تنکے نکال 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 کے چٹائیوں کو گڑھا کر دیتے تھے. وہ بےچارے پھر چٹائیاں کھپتے رہتے تھے, بھی چٹائیوں کے تنکے نہ نکالو نہ نکالو, کھپتے رہتے تھے. تو مجھ سے, اسے پتہ نہیں میں اس کو جانتا ہوں, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کوئی قبر والے کے حالات؟ کہا ایسے بندے کو بتاتا ہوں تو نے شاید اس کا نام سنا ہو. اس کا نام کہا, ہمیں کہ میں جانتا ہوں فلاں جگہ فلاں چوک فلاں جگہ بیٹھتا تھا. کہ تو کیسے جانتے ہیں؟ میں کہ استاد گل محمد صاحب کے ہم پڑھنے جاتا ہوں. کہ اچھا اچھا اچھا. کہنے لگے میں نے قبر کھودی, ڈھائی سوا دو سال کے بعد اس کی ساتھ والی قبر کھل گئی. میں نے اس کے کفن کو بھی ایسے پایا, اس کے جسم کو بھی ایسے پایا, اور اس کی قبر سے خوشبو نکلی. کہا اس راز کو آج تک میں نہیں جانتا, اور ایسے ہاتھ باندھ کے نہ اوپر کہنے لگا مولا تیرے رازوں کا تے کو پتا ہے, بس مولا تیرے رازوں کا تجھے ہی پتا ہے, تجھے ہی خبر ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے ایک شخص ہر ختم خاجگان میں, ابھی ہم ختم خاجگان ذکر خاص کریں گے, ایسے آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ہر دفعہ. آئے میں کیا کروں, میں گلی سے ایک گلی سے گزرتا تھا, میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بعض اوقات نا کوئی رک کے کاغذ دیتے تھے, غلہ منڈی میں جا کے دیا، یہ دیا، یہ بل دیا، یہ لیا، کچھ چیزیں منگواتے تھے، میں وہ دینے جاتا تھا، اس گلی سے گزرنا ہوتا تھا، روز تو نہیں گزرنا ہوتا تھا کہ ہفتہ 15 دن 5 دن کے بعد اس کے گھر میں روزانہ جوا لگتا تھا، شراب بیچتا تھا، میں کیا بتاؤں، کاٹن کا کپڑے لباس پہنتا تھا، بڑا صاف ستھرا لاجواب دھوتی چادر پہنتا تھا کاٹن کی، اور کاٹن کا جو ہے وہ صافا باندھتا تھا، پگ باندھتا تھا، ذمہ داروں جیسی جیسے انداز ہوتا ہے، پنجاب کے ذمہ داروں جیسا اس کا مزاج روپ، اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں دیکھی، نیکی نہیں بظاہر کچھ نہیں، کچھ عرصے میں میرے سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا، مجھے ہدیہ دے، جیسے کہتا تھا نا دے، وہ کوئی ضدی نہیں ہوتا، فقیر ضدی نہیں ہوتا، جو دروازے کے شیشے گاڑی کے شاید یہ توڑ دے گا، شیشے بند کر کے بیٹھا تو کہہ رہے اسے توڑ دے گا، پروفیشنل ضدی آدمی کتنا کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرا حصہ دے میں جاؤں، میں کیا بتاؤں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، نہ میرا اس سے تعلق، نہ تعارف، نہ آج تک میں نے ہاتھ ملایا، نہ سلام کیا، کچھ بھی نہیں، نہ وہ میرے باپ کا دوست، نہ ہمارا آنا نہ جانا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا، اور آج بھی کھڑا ہوگا، ابھی ذکر خاص آئے گا ختم خاجگان، اس میں کھڑا ہو جاتا، مجھے دے، مجھے ایک دفعہ گلی سے نکل رہا تھا، پتہ نہیں کون بندہ تھا، مجھے آج تک وہ بندہ یاد نہیں، مجھے کہنے لگا، اچھا وہ اپنے خاندانی طور پہ ان کو میراثی کہتے تھے، وہ میراثی تھے، خاندانی میراثی تھے، اس کا نام تھا محمد بشک، اور کہتے تھے ممدا میراثی، مجھے بندہ سامنے آیا، کہنے لگا کریم صاحب میں نے خواب دیکھا ہے ممد میراثی کو جنت میں دیکھا، یار عجیب بات ہے ممد میراثی جیسے بندے جنت میں چلے جائیں، میں کہ اللہ کی رحمت ہے جس کو بھیج دے، اس سے کون پوچھے، بے نیاز جو ہوا کون پوچھے، اور میں کیا کروں، ممدا میراثی آگے میرے سامنے کھڑے ہو جاتا، کرے دے میرا حصہ، اس کی بخشش کا نظام، اس لیے مرنے سے پہلے کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں، مرنے سے پہلے کسی کے بارے میں کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں، اور کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ ایسے ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اس کی بخشش کا سامان، اس کی عنایت، اس کی بے نیازی، چاہے تو بڑی بڑی ہستیوں کو پکڑ لے، بڑے بڑے ممبر، محراب، جبا، کبا، بڑی بڑے نام والوں کو پکڑ کے رگڑا دے دے، اور چاہے تو پل میں جا معاف کیا، جا ہمیں ہم سے کون پوچھے گا، اور تیرا نظام سارا ہم خود سنبھالیں گے، اس کی رحمت کا بے بہا یقین ہو، اور اس کے خوف کو اپنے اوپر غالب ہو، المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، خوف اتنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ، خوف اتنا کہ مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا میں اگر کسی کو پکڑا جائے گا تو میں ہوں، اور یقین اتنا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی اللہ پاک کسی کو جنت میں بھیجے گا تو وہ میں ہی ہوں، بین الخوف والرجاء، ہماری نظام ہی ایسی ہے، کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بول، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو آپ وظیفے کے طور میں، تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ وہ بول ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو کائنات کی بخشش کا نظام ہمارے ارد گرد کر کے اور کام بنوا دیتے ہیں، مسئلے حل کروا دیتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، اور غیب سے کام اللہ بناتا ہے، کہتے ہیں میرے بندے میرے پاس آیا تھا، تو نے ساری دنیا کی مالا جبھی، ساری دنیا کے نام لیے، اور ساری دنیا کے دروازے کھٹکھٹائے، اور ساری دنیا سے کہیں راستہ نہ ملا، اب میرے پاس آیا ہے، میں تجھے خالی بھیج دوں، یہ میری رحمت سے بعید نہیں، جا تجھے دیا، اور بعض اوقات دینے پہ آتا ہے نسلوں کو دے دیتا ہے، جا تیری نسلوں کو میں نے دولت، عزت، رزق، صحت، ایمان کامل، اخلاق کامل، اخلاص کامل، برکت اور عافیت تیری نسلوں کو عطا کر دے، کیسا نظام اس کریم کا ہے، اور کیسی بخشش اس کریم کی ہے، یہ میرے پاس تو یہ خوشحالی کے راز ہیں جو آج میں نے آپ کو بتائے ہیں، میرے پاس تو یہ خوشحالی کے دروازے ہیں جو میں نے بتائے ہیں، اور یہ میرے نہیں ہیں، میں ڈاکیا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میرا کام ہے آگے پہنچانا، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، میں تو ڈاکیا ہوں۔ ڈاکیا کی اپنی کون سی شان و شوکت ہوتی ہے؟ ڈاکیا کا کام ہے مسکین بن کے اس کی ڈاک اس تک پہنچانا۔ ہاں ڈاکیا خود لائے تو اور بات ہے، نہ میری شان شوکت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ان 2 گھنٹوں میں میں نے ایک بات کہی ہے کہ آپ کو اللہ اس کے حبیب سے جوڑا ہے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے جوڑا ہے، اولیاء صلحاء سے جوڑا ہے، میں نے اپنی ذات سے تو نہیں جوڑا، میں نے اپنی ذات کی تسبیح اور مالا تو نہیں بتائی آپ کو کہ میرے نام کی تسبیح اور مالا جپو اور پڑھو، نہیں تو میں نے اتنا دیر میں آپ کو اللہ اس کے حبیب کملی والے سے، محمد آل محمد، اصحاب محمد سے جوڑا ہے۔ میری زندگی آئندہ بھی ایسے رہے اور میری نیتوں کا کھوٹ اگر ہے تو سچ ہو جائے۔ اور ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں ایک نمبر ہوں، پر یاد رکھے گا میرا پیغام ایک نمبر ہے، جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس کے پیچھے قرآن و سنت ہے، اس کے پیچھے سندیں ہیں، اس کے پیچھے پورا ریفرنس اور حوالے ہیں۔ میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، پر میرا پیغام ایک نمبر ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی مخلوق کو، آج بھی میری زندگی کا اگر چراغ ختم ہو گیا تو میں ایک بات کہوں گا، مخلوق میری کہا کہ قبر میں مجھے لعنت، اور یہ نہیں کہے گی کہ ظالم خود بھی شرک اور بدعت میں مر گیا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں ڈال کے اور ان راہوں پہ چلا کے چلا گیا۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے، اللہ اس پردیسی کی قبر پہ رحمت بھیج، اس کی بخشش کر، اس کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں تھا، اللہ اس کی معاف کر دے، یہ انشاءاللہ ضرور کہیں گے۔ میں نے اپنی قبر کا سامان میرے پاس یہی ہے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاوا ہو، کچھ بھی نہیں ہے پلے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک یہی ہے کہ میرا پیغام ایک نمبر ہے، اس کے پیچھے قرآن و سنت ہے، اس کے پیچھے آل رسول کے پیغام ہیں، اصحاب رسول کی زندگی ہے، اولیاء اور اکابر کا ایک نظام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور میرے پیچھے انسانیت ہے، اور انسانیت میں مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں، میرا عنوان انسانیت ہے، انسانیت، مسلم بھی میرے ہیں غیر مسلم بھی میرے ہیں، کیوں؟ ہمارے 2 بھائی ہیں، ایک انسانی بھائی ہیں، یاد رکھیے گا میری بات کو، یاد رکھیے گا میری بات کو، نفرتوں کے سمندر میں ایک بات بتا رہا ہوں، ہمارے 2 بھائی ہیں، ایک انسانی بھائی ہیں، ایک ایمانی بھائی ہیں، انسانی بھائی غیر مسلم سارے، ایمانی بھائی مسلمان سارے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ سارے ہمارے انسانی بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں، اور ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں، وہ مسلم ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں۔ تو زندگی مختصر ہے، اس زندگی کو چراغ اور شمع بن کے انسانیت کی روشنی کے لیے، مختصر زندگی ہے، ایسی شمع، ایسا چراغ، اور لوگوں کے اعتراضات، تانے، اٹھنے والی انگلیوں، کبھی جواب نہ دینا، اور وہ اگر سامنے آئے، وہی جو اعتراض کرنے والا، انگلیاں اٹھانے والا، افسانے بنانے والا، اور اس کا احترام کر دینا، اور دل سے پوچھنا تو نے کس لیے کیا، اللہ کے لیے یا اس کو راضی کرنے کے لیے، کبھی جواب نہ دیں۔ میری زندگی کا مشاہدہ ہے، رب اس کو عزتیں دے کے دکھاتا ہے جو اللہ کے لیے کر رہا، ہر وقت اپنے آپ کو، ہر وقت اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے، اور پھر بھی دعویٰ نہیں۔ میں اپنے مرنے سے پہلے، بحثیت طارق کے مرنے سے پہلے، مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ میں مخلص تھا، ایک نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا۔ میں اپنے مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھا بندہ نہیں کر سکتا، 4 بندوں میں شہرت پانے والا بندہ نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو زیبا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس پیغام کو پھیلائیں، تسبیح خانے کے پیغام کو پھیلائیں۔ انسانیت بہت دکھی ہے، مال ہے تو دکھی ہے، مال نہیں تو دکھی ہے، میرے پاس بڑے بڑے، اس دن ایک خاندان آیا، کہنے لگے ہمارا 70 کنال کا لاہور میں گھر ہے، دنیا کے قیمتی پودے ہیں، ایک ایک پودا 6-6 لاکھ روپے کا ہم نے باہر سے منگوایا ہے، وہ قیمتی پرندے ہیں، فلاں جگہ ہمارا گھر ہے، فلاں نعمتیں یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں. تو میں نے کہا میرے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا گھر میں اور زندگی میں چین نہیں، سکون نہیں، راحت نہیں، دل کے اندر درد ہی ہے، درد ہی درد ہے، غم ہی غم ہے، الجھن ہی الجھن ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے. اتنے بڑے محلات، اتنے بڑے گھر، کیا کام کے جس میں چین اور سکون راحت نہ ہو، اور زندگی کے آنگن ہی سارے ٹیڑے ہوں، کوئی سیدھا نہ ہو، وہاں زندگی میں کیا ملے گا؟ یقین جانیے صرف چوکٹ مصطفیٰ، در مصطفیٰ سے یہ چیز ملے گی، کملی والے کی رحمتوں اور برکتوں سے یہ چیز ملے گی، ان کی عنایتوں سے یہ چیز ملے گی. نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں. اور یہ آج جو میں نے موتی آپ کو دیے ہیں، اگر ان موتیوں کو سینے سے لگائیں، اصل یقین ہے اللہ زندگی میں اس کو برکتوں کے دروازے کھول کے دکھاتا ہے، راحتوں کے دروازے کھول کے دکھاتا ہے، عنایتوں کے دروازے کھول کے دکھاتا ہے. بڑا سخی شہنشاہ اور بہت کریم ہے، بڑا سخی شہنشاہ بہت کریم ہے، لجپال سخی ہے، لکھپال سخی ہے، بہت کریم ہے. آج تو نوچندی ہے بابا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسی مبارک رات ہے. اور ہر جمعرات، اور یہ تو مہینے کی پہلی جمعرات، دعائیں، قبولیت، محبوبیت، مسائل مشکلات کا حل، پریشانیوں سے دوری، اور زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں، یہ تو راحت کا انوکھا سامان ہے. آپ تو خوش قسمت نصیب والے ہیں سارے کے سارے جتنے بیٹھے ہیں. آپ تو خوش قسمت نصیب والے ہیں، یقین جانے اب وہ گھڑی آ چکی ہے جو دعا کی گھڑی ہے، جو قبولیت کی گھڑی ہے. ہاں ہائے ہائے ہائے، بندے مراسی کو پتا ہے کہ ابھی جانا ہے اور لے کے آنا ہے. آئے ہائے کیا کروں، میں تو بے بس ہوں. میں کہتا ہوں لے بابا اپنا حصہ لے جا. یہ سورت اخلاص، خاص طور پہ جس طرح سورت اخلاص پڑھنا شروع کرتا ہوں نا، ابھی سورت اخلاص میں آئے گا نا ذکر خاص میں، سنت بڑا بے بس ہے. میرا جی چاہتا ہے میری اما آئے، میرا ابا آئے، پر اس کا نظام ہے، میں تو اس نظام کو کچھ نہیں کر سکتا، میرے تو بس میں نہیں ہے، میرے تو بس میں نہیں ہے. اب قبولیت کی وہ گھڑی، محبوبیت کی وہ گھڑی، مقبولیت کی وہ گھڑی، وہ لمحے، بس جتنی قدردانی ہوگی، جتنا یقین ہوگا، اور جتنا اعتماد ہوگا، جتنا اعتقاد ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا عزتیں، برکتیں اور دولتوں کے فیصلے میں اتنا یقین ہوگا، یقین جانے. اور سلام کے بارے میں مصافحہ ہوگا، ابھی سلام کے بارے میں میری آپ سے درخواست ہے، ہاتھ کھینچنا، پکڑنا، چومنا بہت تکلیف ہوتی ہے، یقین جانیے یہ میرا پورا ہفتہ یہ کندھا درد رہتا ہے، پورا ہفتہ یہ کندھا میرا درد رہتا ہے، پورا ہفتہ. میری منت ہے آپ سے، آپ سے درخواست ہے، بعض اوقات سلام کرنا چھوڑ دیتا ہوں، ایک اجتماعی سلام کر کے چلا جاتا ہوں، ہاتھ ملانا ہاتھ نہ ملے تو سلام ہو جائے، بس ضروری ہاتھ ملانا، لیکن کسی کو تکلیف دینا، دھکے دینا تو بہت پریشان کن بات ہے. ابھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ذکر خاص تقسیم کر لیجئے، جہاں ذکر خاص دائیں طرف چاروں طرف لٹکا ہوا ہے، اپنے بیٹھے بیٹھے اپنے ذکر خاص تقسیم کر لیجئے. اور اگلا اعلان ہے الحمدللہ اپکری، اب ٹیلی گرام پر بھی اپکری کی طبی روحانی پوسٹیں اور ویڈیو کلپس اب ٹیلی گرام پر روزانہ پائیں، آگے بڑھائیں. اپکری آفیشیل ٹیلی گرام چینل جوائن کرنے کے لیے اپنی فیس بک پر دیے گئے لنک کو جوائن کریں. اور پوری دنیا میں دو چیزیں آپ نے پھیلانی ہیں، دو چیزیں پھیلانی ہیں اس اعلان میں، دو چیزیں آنی تھیں اس اعلان میں. اچھا اچھا اس طرف بھی ہے، ٹھیک ہے. ایک اپکری واٹس اپ اور ایک اپکری ٹیلی گرام. پوری محنت کریں، مخلوق پریشان ہے، کوئی بندہ موبائل کھولے اور اس کو اپکری کی کوئی پوسٹ ٹیلی گرام کی شکل میں یا واٹس اپ کی شکل میں ایک دم سامنے آئے اور اس کی مشکل ٹل جائے. جیسے ایک بندے کہہ رہے تھے، کئیوں نے کہا ہے کہ ہم نے موبائل پہ پوسٹ پڑھی، ہمارا کام بن گیا. تو اپکری ٹیلی گرام اور واٹس اپ میں آپ پوری توجہ کریں، وہ کلا حضرات مرد و خواتین ملک کے جس کونے میں ہیں تسبیح خانے سے نسبت رکھتے ہیں، ہمارے ٹیلینار کے نمبر پہ اپنا ایڈریس اور تمام میسج اپنا نمبر کا میسج کریں۔ خدمت کا جذبہ رکھنے والے پلمبر، الیکٹریشن اور پینٹ اور لکڑی کا کام کرنے والے، ہمارے ہاں کبھی کبھی تھوڑی اس تسبیح خانے میں کوئی مرمت کی تھوڑی سی ضرورت رہتی ہے، تو وہ اپنا نام لکھوائیں، ہمارے میرے بائیں طرف وضو خانے کے ساتھ وہاں احباب نام لکھیں گے، یا پھر اپنا واٹس اپ کے ذریعے اپنا ٹیلینار کا نمبر جو ہے اس میں میسج بھیج دیں۔ ہمارا ٹیلینار کا نمبر ہے 0343-871-0009۔ ضرور اس خدمت میں اپنا حصہ ملائیں۔ کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی خدمت نکلتی رہتی ہے، تو یہ پینٹ والے، بجلی والے، لکڑی والے اور جو ہے وہ پلمبر وغیرہ۔ ہمارا یہاں بہت بڑا نظام ہے، اس کا چندہ ہے، بہت بڑا نظام، اس کے بہت زیادہ اخراجات، اس کا چندہ ہے، اور یہ میرا چندہ مجھے دے کے جائیے گا اور گھر میں بھی دیتے رہیے گا۔ اور وہ چندہ ہے دو رکعت نماز نفل حاجت اور حامیم لا ینصرون 313 بار صبح شام، یا حفیظ و یا سلام صبح شام، اور دعائیں کہ اے اللہ تسبیح خانے کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، میری نسلوں کی، اس سارے نظام کی قیامت تک حفاظت، کفایت، کفالت فرما۔ تو بتائیں میرا چندہ مجھے دیں گے؟ یہی میرا چندہ، یہی میرا دھندا، پر کام آج کل ہے بڑا مندہ، تو میرا چندہ مجھے چاہیے۔ عبادت اور خدمت کے لیے تسبیح خانے میں چند ہفتے، چند مہینے، چند دن گزاریں۔ عبادت اور خدمت کے لیے ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات زندگیاں وقف کریں۔ خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ذکر خاص کا کارڈ آپ کا نہیں، تسبیح خانے کی امانت ہے، کہیں خیانت نہ ہو جائے، ساتھ نہ لے جائیں۔ یہاں پر چندہ لینے اور دینے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آپس میں رشتے، معاملات یا کوئی کاروبار اپنی صوابدید پر کریں۔ گاڑی اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں، یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی، پارکنگ والے لیتے ہیں، کیونکہ یہاں مسلم غیر مسلم بہت رہتے ہیں، سب کا حق ہے، اور کسی ہماری گاڑی کی وجہ سے راستہ بند نہ ہو جائے۔ تسبیح خانے میں قیام کے لیے جب بھی تشریف لائیں، اپنے بستر کے ہمراہ تشریف لائیں۔ ابھی ہم اٹھیں گے تو اٹھتے ہی اپنی جیبوں اور اپنے موبائلوں پہ کی حفاظت کیجئے گا، کوئی ہماری غفلت سے گنہگار نہ ہو جائے، کوئی ہماری غفلت سے گنہگار نہ ہو جائے۔ اپنی جیبوں اور موبائلوں کی حفاظت کیجئے گا، اور اپنے ہی جوتے استعمال کریں، کسی اور کے جوتے استعمال نہ کریں، کسی اور کے جوتے استعمال نہ کریں۔ 22 نومبر بروز اعتبار صبح 8 بجے بروز اعتبار بالاکوٹ میں حضرت شاہ اسماعیل شہید کے مزار کے ساتھ درس ہوگا۔ سکھر میں 26 فروری اور 2021 بروز جمعہ بعد نماز عشاء درس ہوگا۔ کراچی میں 10 جنوری 2021 میں بروز اعتبار گوشہ درود و سلام میں درس ہوگا۔ اور ہر منگل کو رات 8 بجے ہمارے اپکری سوشل میڈیا پہ لا علاج بیماریوں کا روحانی علاج پروگرام دیکھنا نہ بھولیں۔ اس میں اعظم کا دم اسی جمعرات کو انشاءاللہ، اسی جمعرات کو صبح، ہاں اسی اتوار کو، جزاک اللہ بھول گیا، اسی اتوار کو صبح 6 بجے شفائیہ دعا آن لائن اور انفرادی دم، حلقہ کشف المحجو، مراقبہ اور دعا ہوگی، اس کی قدر کریں۔ تسبیح خانے میں ہر سال ہونے والا ایک مشکل کشا عمل، جس میں 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے اور چند منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ 12 نومبر سے شروع ہوگا اور 21 جنوری تک ختم ہوگا۔ 11 جمعراتوں کا یہ عمل جو ہر سال ہوتا ہے۔ اپکری کا روحانی چلہ حویلی میں اور روحانی کلاس 19-20-21 فروری کو ہوگی۔ 19-20-21 فروری کو اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے، پورے یقین، پوری توجہ سے کریں گے، ڈوب کے، اور انشاءاللہ برکتوں کے دروازے، رزق کے دروازے، روحانیت کے دروازے کھلیں گے پوری توجہ سے۔ اس کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر اسم اعظم سلطان الاذکار کریں گے پورے جذبے سے، پھر مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔
ابھی پہلے نفی اسبات کا ذکر، سلطان الاذکار، اس کے بعد مراقبہ، پھر دعا ہوگی۔ پوری توجہ، دھیان، آہوزاری گرانے کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ کریں گے۔ بجلی بند کر دیں ساتھ۔
افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
Allah. اللہ ہو 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 ہو
یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سخیا کا ساری دنیا کے فقیر، بھکاری، منگتے، دیوانے، خالی، دکھوں کے مارے، غموں کے مارے، معصیت اور گناہوں کے ہارے، تیری بارگاہ میں جمع ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کو کشکول بنائے پر کشکول کالا اور خالی، تیری بارگاہ میں تیری رحمت مانگتے ہیں، لجپال اللہ، سخی اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، ہمارے کشکول کو بھر دے، دنیا آخرت کی خیریں ڈال دے، دنیا آخرت کی برکتیں ڈال دے، دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچا، علتوں سے بچا، قلتوں سے بچا، خیروں کو متوجہ فرما اور برکتوں کو متوجہ فرما، مولا کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت 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 دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے، بے دروں کو در دے، بے سہاروں کا سہارا دے، بیماروں کو کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے سخی آقا قیدیوں کی خلاصی کر دے، جو گناہوں کے قیدی ان کی خلاصی کر دے، جو بری عادات کے قیدی ان کی خلاصی کر دے، جو جیلوں کے قیدی ان کی خلاصی کر دے، ہمارے وطن کی خیر کر دے، وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما، بادشاہوں کی کچہریوں کی ایوانوں کی حفاظت فرما، چھاونیوں کی بازاروں کی حفاظت فرما، پل پل کی حفاظت فرما، آنے والوں کو خالی نہ بھیج، اپنی رحمت دے دے، اپنا فضل دے دے، اپنا کرم دے دے، تیری بندیاں اور بندے دور سے آس کر کے آئے ہیں، امیدیں لے کر آئے ہیں، جھولیاں بھروانے آئے ہیں، ہر ہر دروازہ کٹکھٹایا، ہر ہر دروازہ کٹکھٹایا، پر ہر دروازے نے خالی بھیجا، اب تیرے در پہ آئے ہیں، اب تسبیح خانی آئی ہے، سنا ہے دریار پہ بڑی دھوم ہے، وہ عاشقوں کا ہجوم ہے، یہ رونے والے عاشق، یہ سسکنے والے، یہ دل بلانے والے، یہ آنسو بہانے والے، تیری بارگاہ میں تڑپنے والے، تیری بارگاہ میں تڑپنے والے، یہ پردیسی، یہ پردیسی اور یہ بچے، یہ توبہ کرنے والے جوان، یہ سفید بالوں والے بوڑھے، اور تیری نیک بندیاں، مولا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی ضرورتیں پوری فرما، کامل ایمان کے فیصلے فرما، کامل ایمان کی ہوائیں چلا، کامل اخلاق کی ہوائیں چلا، اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، ہماری زندگی کے سفر کو راحت میں عطا، برکت عطا فرما، اور زندگی کے سفر کو آسان فرما۔ جو دور سے دعائیں مانگنے آئے ہیں یا دنیا کے سارے کونوں میں آن لائن دعاؤں کے لیے آمین کہہ رہے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، آج تو کسی کو خالی نہ بھیج، بڑی رات ہے، بڑا لمحہ ہے، بڑی ساتھ ہے، اور اس ساتھ میں ولایت ملتی ہے، اس ساتھ میں تانگری ملتی ہے، اس ساتھ میں فقیری ملتی ہے، اس ساتھ میں قرضے، بیماریاں، پریشانیاں دور ہونے کے فیصلے ہوتے ہیں، آج تو کوئی ایسا فیصلہ فرما، ہر منگتے کو ہرا بھرا کر دے، ہر منگتے کو آج خوشحال کر دے، ہر منگتے کو آج مولا اپنی رحمت سے مالا مال کر دے، اور کسی کو خالی نہ بھیج۔ اگر کسی کی مقدر میں، نصیب میں فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، در در کی ٹھوکرے ہیں، تو آج اپنے لکھے کو خود بدل دے، اپنے فیصلوں کو خود بدل دے، اپنی تقدیر کو خود بدل دے، اپنی تقدیر کو خود بدل دے، صدا رحمتیں بھیج، صدا کرم بھیج، صدا مصیبتیں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ذلت، علت، قلت کے فیصلے ختم فرما، ذلت، علت اور قلت کے فیصلے ختم فرما، ہمارے ہر لمحے کو اپنی رحمت سے رنگ دے، مالا مال کر دے، آباد اور شاد کر دے، ان دنی رات چگنی ترقیاں دے دے، صدا بن مانگے عطا فرما، 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 در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، ہماری آخری لمحے میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے، اور جو دنیا سے رخصت ہو ان کی بخشش کر دے، جنات انسانوں کی بخشش کر دے، سب کو راحتیں برکتیں دے دے، اور جو قبروں میں ہیں ان کی قبروں کو نور سے مزین کر دے، منور کر دے، معطر کر دے، متحر کر دے، اپنی رحمت سے بھر دے، ان قریب آنے والے ہیں مولا، ہمارے آنے کو آنے سے پہلے اپنی رحمت سے ہمارے سامان آسان فرما، ہماری منزل آسان فرما، تسبیح خانے کو قیامت تک آباد و شاد فرما، ہر آفت سے، ہر فتنے سے بچا، اے اللہ پوری دنیا کو آفات اور فتنوں سے بچا، میرے وطن کی خیر کر دے، اور بادشاہوں کی، وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، سب کو دنیا آخرت کی راحتیں دے دے، آج پھر درخواست ہے تیری بارگاہ میں، کسی کو خالی نہ بھیج، سب کو دے دے، سب کو دے دے، سب منتے بھکاریوں کو عطا فرما دے، دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، صحت بھی، برکت بھی، عافیت بھی، خاتمہ بالخیر اور بخشش بھی، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اب کلی میگزین میں یا درس میں سنا ہو، آزمایا ہو، بتایا ہو، تو آپ یہاں صرف اس کا تذکرہ کریں گے، ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے، بلکہ صرف اعمال کے فائدے مشاہدے، اور اختتام پر بیعت کا عمل ہوگا، جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہو سکیں گے، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، خواتین کی طرف مائیں بہنیں بھی بیعت ہو سکیں گی۔
جی کون بتائے گا کس عمل سے کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کی مخلوق تک فیض کون پہنچائے گا؟ اپنا پیغام کون سعادت مند ہے؟ ادھر آ جائیں، صرف تین افراد بس اس وقت سوال کرنے والے نہ آئیں، جنہوں نے کوئی فیض پایا وہ آئیں صرف، چلو بس بس تین ہو گئے پورے۔ جی
السلام، السلام علیکم، میرا نام محمد عمر ہے، میں برے والا سے آیا ہوں۔ تو میں گھر میں جب بھی نماز پڑھتا تھا تو میرا دل جو ہے نا وہ تیز تیز دھڑکتا تھا، جیسے ہی میں نماز کی نیت کر لیتا تھا۔ میں مغرب ٹائم تسبیح خانے پہنچا ہوں، آ کے میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اور میں ابھی تک حیران ہوں کہ میرے ساتھ اتنے عرصے کا یہ ہو رہا تھا، آ کے مغرب کی نماز پڑھی ہے اور میرے دل کو جس طرح سکون آیا ہے، میں عشاء کی بھی پڑھی ہے، لیکن مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ تسبیح خانے آ کے کیا ہوا ہے۔
جی اور بتائیں۔ جی
میرا نام بابر ہے، لاہور سے۔ یہ آج کی بات ہے کہ میں ہال روڈ پر گیا اور کسی کام سے گیا، تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک بندے کو نا مرگی کا دورہ پڑا ہے، اس کا جو منہ ہے وہ بالکل ٹیڑھا ہو چکا اور اس کے ہاتھ وغیرہ بھی سارے ٹیڑھے تھے، اور لوگ اس کے ارد گرد اسے دیکھ رہے جیسے اس کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ اب میرے والد صاحب نے بتایا تھا کہ جسے مرگی کا دورہ ہو تو اس کے نا ناک کے پاس چمڑا اس کو سنگھاتے ہیں، تو اب میں نے دیکھا کہ میں اپنے پاؤں میں نے چمڑے کی جوتی پہنی تھی، تو میں اس کے ناک کے پاس اپنی جوتی اتار کے ہمت کر کے، حالانکہ اس کے منہ سے جھاگ اور بڑا عجیب معاملہ تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے اس کے جب ناک کے پاس اپنے چمڑے کی جوتی کی، اور میں نے دیکھا کہ اس کا نا آہستہ آہستہ اس کا پھر منہ جو سیدھا ہونا شروع ہوا، اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ بھی سیدھے ہونا شروع ہوئے، اور ساتھ ہی جو نا آپ نے ایک دوشی بتایا ہوا تھا جو کہ آپ نے چلا میں پیچھے کروایا تھا، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم، اس کی مجھے ویسے ہی عادت ہے پڑھنے کی، جب سے آپ نے چلا کروایا تھا میں روزانہ 1000 ٹائم اس کو میں پڑھ لیتا ہوں، تو میں نے وہ دوشی بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے میں انبلیویبل ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا اٹھ کھڑا ہوا، اور جو ہے نا وہ میرے سامنے جو کہ سڑک پہ لیٹا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، تو وہ میرے سامنے جو نا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اسی درود شریف کی اگلے درس میں مزید اس کے کچھ کمالات بتائیں، اور مجھے اس کی آپ اجازت بھی دیں کہ میں اس کو ایسے
اور بتائیں۔ جی اور بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد سلیم میرا نام ہے، جہانیہ سے آیا ہوں۔ آفاسیتم اور اذان کا عمل جو ہے نا وہ حضرت نے بتایا تھا، اس کے ہم نے فائدے لیے۔ جادو بہت زبردست میرے پہ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، تو حضرت نے یہ بتایا، یہ عمل ہم نے شروع کیا، تو اس کی وجہ سے 4 گھنٹے کے اندر تقریباً الحمدللہ وہ ساری تکلیف پریشانی دور ہو گئی، اور اسی آفا حسیتم کے عمل کی وجہ سے اور اذان کے عمل کی وجہ سے ایک ایسا ناممکن کام تھا جو ہو نہیں رہا تھا، تو وہ میں نے 2 راتیں یہ عمل کیا، تو 2 راتوں کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ وہ میرا صبح کام ہو گیا تھا الحمدللہ۔
یہ بیعت کا عمل ہوگا، جو ساتھی اب بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہو سکیں گے۔ یہ چادر دیکھیں، اس کو ساتھی کھول لیں، کچھ درمیان میں راستہ بنا لیں، اور چادر دور تک کھول لیں، اس کو پھیلا بھی لیں، اور اگلے ساتھی کے کندھے پہ بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے تب بھی بیعت میں شرکت ہو جائے گی۔ اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھیں گے تب بھی بیعت ہو جائے گی، خواتین کی طرف مائیں بہنیں بھی اس وقت میں بیعت کر سکتی ہیں۔
جو عرض کرتا جاؤں، دل ہی دل میں دہراتے جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک، بدعت اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ دعا مانگا۔ برحمتک یا تین تسبیحات کا اہتمام کریں، تلاوت نماز با جماعت کا خیال رکھیں، اپنے معاملات حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، یاد دہانی کا محتاج ہوں، آپ بھی رابطے اور یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ تو سب سے زیادہ نفع اس کو ہوگا جو رابطے میں، درس ایک رابطہ ہے، یہاں بھی آتے رہیں اور دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں درس سنتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم سب رابطے کے محتاج ہیں اور خیر کے محتاج ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔